الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله على نفسه الرحمة آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولا يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج ایک اور طاق شب اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی اور درس و تدریس اور بالخصوص تحصیل علم کے حوالے سے اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ شب کو ہم نے انفرادی عبادت ہی میں نہیں رکھا بلکہ اجتماعیت کے اندر بھی ہم نے اس کو تبدیل کیا ہے، اور یقیناً علم دین حاصل کرنا، یہ تمام اوراد و وظائف اور تمام تر اذکار و وظائف سے بلند درجہ رکھتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوگر ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف جگہوں پر تلاوت قرآن اور اوراد و وظائف کا سلسلہ کر رہے تھے، اور کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھ کر ایک گفتگو کر رہے تھے، باقی سب سن رہے تھے، اور علم کے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ تھا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور نششت اور کسی کے پاس آپ تشریف فرما نہ ہوئے، بلکہ اس مجلس میں تشریف لے آئے جہاں پر علم سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا۔ یقیناً تلاوت قرآن بہت بڑی سعادت ہے، اوراد و وظائف کا ذکر بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فضیلت میں سعادت میں درجے رکھے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا درجہ جو ہے بندے کو مزاج دین سمجھنا، تلاوت کے آداب سمجھنا، رب کریم کی ذات سے وابستگی، رب کریم کی ذات سے تعلق، اس کے ساتھ والہانہ عقیدت کا طریقہ کیا ہوگا، رب کریم سے دعا اور مانگنے کا طریقہ کیا ہوگا، رب کریم سے متعلق کیا نظریات رکھے جائیں کہ جس سے اللہ رب العالمین جو ہم اپنے دل کے اندر ایسے کیا خیالات کو یقین تک لے جائیں کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے رکھنا جائز اور روا ہے، اور وہ کون سے ایسے خیالات ہیں جو ہمارے دلوں میں یا ہمارے ذہنوں میں کثرت کے ساتھ بارش کے قطروں کی طرح وارد ہوتے ہیں، اترتے ہیں، لیکن ہم اس سے اپنی جان کو بچائیں اس لیے کہ وہ کچھ خیالات اور کچھ بول اور الفاظ ایسے ہیں جو ذات باری تعالیٰ عز و جل جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ کے یکسر خلاف ہے۔ تو یہ تقاضا اوراد و وظائف اور دیگر ان تمام چیزوں کے ساتھ مشروط ہے، بالخصوص عوام کے لیے، تاکہ وہ تقاضائے زندگی، تقاضائے بندگی اور تقاضائے اذکار و تذکیر کو پہلے سمجھ لیں۔ اس حوالے سے تحصیل علم اور علم کو سیکھنا اور سکھانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ آج کی یہ مبارک شب ہے، کچھ بات اس حوالے سے پہلے میں عرض کر دیتا ہوں۔ 27 کو بھی انشاءاللہ کچھ اس حوالے سے ہم گزارشات کریں گے. یوں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب کو جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے پورے مہینے کے اندر تلاش کرنے کا حکم مرحمت فرمایا. پھر آپ نے امت کے لیے تخفیف اور آسانی فرماتے ہوئے اسے آخری عشرے کے اندر متعین کیا. اور پھر آخری عشرہ یعنی رمضان مبارک کے آخری 10 دن, اور اس میں اللہ رب العالمین جل مجدہو کی اس رحمت کے اعلان کے لیے حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ طاق راتوں کے اندر چھپا دی گئی ہے. ہر طاق رات کے اندر اس کو چھپا دیا گیا ہے. اب جو اللہ رب العالمین کی توفیق اور امید کو چاہتا ہے وہ اس کو تلاش کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اکابر امت اور اسلاف امت کے کثرت سے مشاہدات اور کثرت سے ان تمام چیزوں کے مشاہدات کے بعد یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ 27 رمضان المبارک کے قریب ہے. میں اس سے پہلے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نعت خوانی ہو یا تقریر ہو اس میں بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں, اس لیے مجلسیں رکھی جاتی ہیں تاکہ اس میں ہمیں آداب بندگی اور آداب تقاضے پتہ چلیں. تو لہٰذا جس کی کمر میں طاقت ہے اور وہ سنبھل سکتا ہے, اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے, تو اتنی بے احتیاطی کے ساتھ دین کو نہ سنیں, اس لیے کہ اس شخص کی کوئی اوقات نہیں ہے, دین کی بڑی اوقات ہے. تو لہٰذا اس اہمیت کو پہلے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. ہاں اگر طبی اعتبار سے کسی کو کوئی مسئلہ لاحق ہے عمر کے اعتبار سے یا صحت کے اعتبار سے تو یقیناً وہ جس چیز میں سہولت رکھے وہ ضروری ہے, لیکن اپنے اندر دین کی حرص اور دین کی طلب اور دین کی جستجو کو اس قدر اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے, بڑھانا چاہیے کہ ہماری تکلیف پست اور نیچے رہ جائے اور دین کی محبت, اس کا کرم, اس کی اہمیت, اس کی قیمت اور اس کی نظر ہماری نظروں میں واضح ہو جانا چاہیے. لہذا یہ ضروری ہے. ایک بات, کیونکہ یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں رسم نہیں ہوتی ہے, یہ علم دین کی محفل ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کہیں ٹائم نہیں ملا تو چلو جا کر بیٹھ گئے, ٹھیک ہے سعادت کی بات ہے, لیکن کچھ لینے کی نظر سے اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے. آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے, آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے, آپ کی ہیت اور کیفیت اور آپ کا سٹائل, آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے, تمام چیزیں علم دین کے حصول کے اندر شمار کی جاتی ہیں کہ آپ باقاعدہ کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اہمیت دے بھی رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں اگر کوئی علم کل ہے تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے, تو پھر وہ مجلس سے اٹھ کر کہیں اور جا کر بیٹھ جائے جب ان کو تمام چیزوں کا استفادہ ہے. تو مجلس کے آداب جو ہے یہ اخلاق کے اندر بہت بلند طریقہ ہے, اور قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے کہ جب مجالس میں آؤ تو وسعت پیدا کرو, ایک دوسرے پر چڑھ نہ جاؤ بلکہ وسعت پیدا کرو, فسعت پیدا کرو, کہ جو اپنے بھائی کے لیے مجلس میں وسعت اور فسعت پیدا کرتا ہے رب کریم اس کے لیے دنیا و آخرت کے اندر وسعت و فسعت پیدا کر دیتا ہے. یہ سارے آداب ہیں. پھر ہمیں بہت زیادہ میچیور ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے علم دین حاصل کرنے کے لیے, اور اس کو کسی ایک وقت کے لیے یا محض ایک آدھ گھنٹے کے لیے گزر بسر کرنے کے حوالے سے ہم اس کو نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ ہم کچھ بھی چیز علماء سے سنیں یا علم دین کے ماہرین سے سنیں تو پھر اس نیت کے ساتھ ہم اس کو سنیں کہ اس میں ہمارے لیے مداومت ہو اور ہمیشگی کا پیغام ہو. اس نیت کے ساتھ نہ سنیں کہ بس ایک گھنٹہ ختم ہوگا پھر ہم چلے جائیں گے, وقتی سنیں گے اس کا اثر کچھ باقی نہیں رہے گا, لیکن نیت اگر یہ ہوگی کہ ہاں یہ قیمتی لمحات ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں, اگر ہم اس کو اویل کریں اور اس کو لے کر آئیں تو اس پہ ہم اپنی زندگی کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھال سکتے ہیں. زندگی ہمارے پاس ہے, شعور ہے, طاقت ہے, جوانی ہے, مال ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہمارے پاس نہیں, اور نہ کوئی ایسا مشیر ہمارے پاس ہے جو ہمارے حسن کی نعمت کو جان سکے اور وہ بتائے کہ اس کو یہاں تقسیم کرنا ہے, ہمارے مال کی اہمیت کو وہ ہمارا اتنا مخلص ہو کہ وہ ہمارے لیے ہماری ہر نعمت کو صرف کرنے کے تقاضے کو جانتا ہو. یقیناً ہمیں ایسے لوگ نہیں ملتے, لیکن اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب کی ذات نے ان تمام تقاضوں کو ذکر فرما دیا ہے. تو لہذا ہماری جوانی, ہماری طاقت, ہماری جو بھی معاملات اور دنیاوی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں اس کے لیے ہم نے اس محفلوں کو اپنے لیے ایک درس کا باعث سمجھنا ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دے دی ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا, اس کو کس طرح بڑھانا ہے. تو ان دروس کو وقتی طور پر نہ لیا جائے بلکہ مداومت کے طور پر لیا جائے, اور خاص طور پر یہ کہ ہاں میرے علم میں یہ نہیں ہے, میں علم میں لاؤں تاکہ میرے علم میں یہ آئے تو جہالت مجھ سے ختم ہو, کل میں اپنی رہنمائی کے لیے اور کسی دوسرے کی رہنمائی کے لیے کوئی عمل پیش کر سکوں. تو یہ نیت اس کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے. اس حوالے سے ان تمام گفتگو کو سننا لازم ہے. ایک بات, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طاق راتوں کا جو ذکر فرمایا ہے, یقیناً اکابر امت نے اور کثرت سے مفسرین اور حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر ہم کتب کو دیکھتے ہیں تو ان کی صحیح ثقہ سندوں کے ساتھ یہی باتیں ثابت ہیں کہ اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو یوں سمجھ لیجئے کہ 27 رمضان المبارک کو لیلۃ القدر قرار دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ گردش کرتی ہے، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں یہ رات گردش کرتی ہے، لیکن کثرت کے ساتھ یہ رات جہاں پائی جاتی ہے، جیسا 10 سال ہے، اب 10 سال میں 10 رمضان آئے ہیں، تو کثرت کے ساتھ یہ رات جہاں رکھی جاتی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ 8 رمضان تو یہ 27 ہوگی، یہ علماء ذکر کرتے ہیں، لیکن اب وہ 8 میں سے جو آج ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے لیے کون سا ہے یہ ہم نہیں جانتے، 25 رمضان المبارک جو آج ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی، اور اسی وجہ سے ہم نے 27 کے ساتھ اپنے دروس کی محفل کو، جو ہمارا ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اس کو 25 کو متعین کرنا بھی ہمارے لیے تھا کہ مسلم شریف میں ایک صحیح حدیث موجود ہے، تاکہ ان تمام چیزوں کو، 21 بھی ہوتی ہے، 25 بھی ہوتی ہے، 29 بھی ہوتی ہے، 27 بھی ہوتی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی شب کے اندر، اور آج دیکھیں بہت زیادہ مناسبت ہے اس سے موسم کے اعتبار سے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک تاک رات، جس میں عبادت کا اہتمام سرکار تو ہمیشہ فرماتے ہیں، لیکن اس رات جب آپ نے عبادت شروع کی تو آپ جب سجدے میں تشریف لے گئے تو بارش کا نزول ہوا اور بارش خوب برسی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جبین مقدس کو جب اٹھایا تو آپ کے چہرے مبارک پر اس بارش کے پانی کے آثار تھے، اور سرکار نے فرمایا آج لیلۃ القدر ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ وہ 25ویں شب تھی، وہ 25ویں شب تھی، تو لہٰذا آج موسم کے اعتبار سے بھی اس حدیث مبارکہ کے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے تو اس سے یہ مطابقت ہمیں نصیب ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی قوتوں کو، اپنے ذوق کو بہت زیادہ بڑھانا چاہیے، یہ بات ہے، اس کو پردوں کے اندر مخفی رکھنے کی وجہ ایک جستجو اور طلب بھی ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے توجہ پیدا ہو، ایک بات، اور بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ جس کے اندر ابھی تک رغبت اور شغف اور چاہت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف آئے، تو اس کے لیے اس کو چھپا کر رکھا اس لیے گیا تاکہ اندر اس کے اندر اتنی بڑی رات کو پانا اور اتنے بڑے اجر سے اپنے آپ کو بہرمند کرنا اور اپنے آپ کو مستفیض کرنا، اس کی جستجو پیدا ہو، اور پھر یہ 5 راتوں میں ٹھنڈا نہ ہو جائے، دراصل یہاں سے اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے، اور اس کو سٹارٹ کر کے اس کا جذبہ اس لیے بڑھایا گیا ہے تاکہ یہ عرصہ پورے سال تک محیط رہے، لیکن ہم اپنی عبادت میں سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، میں اور آپ اپنی عبادت کے اندر سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، ہم ایک وقتی گزر بسر کی طرف آتے ہیں، اور یہ ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ وقت کسی کی قدر نہیں کرتا، بندے کو وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ وقت کا جو سب سے بڑا چور ہے، یعنی وقت کا سب سے بڑا چور یہ ہے، دو چیزیں وقت کے سب سے بڑے چور ہیں، اس کی طرف توجہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ایک تو یہ ہے کہ سستی اور کاہلی کو غالب کرنا، اور اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ وقت کا ضیاع کیوں ہوتا ہے ہمارے سے، وقت کا ضیاع اس لیے ہوتا ہے کہ جو کام اس وقت میں کرنا ہے اس سے ہمیں اہمیت سے ہم اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اس سے ہماری سنجیدگی نہیں پیدا ہوتی ہے، تو جو کام اس وقت کے اندر کرنا ہے جب اس کے اندر ہماری سنجیدگی، یہ فکری بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جب اس کام کے ساتھ ہماری سنجیدگی نہیں ہوگی تو بڑی آسانی سے وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن جو کام ہم نے اس وقت کے اندر، اس کے ڈیوریشن کے اندر کرنا ہے، اس کے دورانیے کے اندر کرنا ہے، اس کی اہمیت اگر ہمارے پاس ہوگی تو اس وقت آنے سے پہلے ہی ہم اس کے انتظار میں رہیں گے، اور پھر وہ وقت جو ہے وہ طبیعت کے اندر اثر مرتب کرتا ہے، اب اس کو عبادت کی جانب اگر لا کر تھوڑی فکری طور پر اگر آپ دیکھیں تو آج کی رات اگر یہ ہے، اگر ہم اس سے سنجیدہ ہیں تو یقیناً سنجیدگی کے حوالے سے، اور اگر ہم اس سے سنجیدہ ہوئے تو پھر جسمانی تھکن، مادی تھکن، موسم کی گرمی، یہ یقیناً حالات کو مزمحل کرتی ہے، پراگندہ کرتی ہے، آپ کے خیال کو منتشر کرتی ہے، آپ کی طبیعت کو کمزور کرتی ہے، لیکن اس گراف تک نہیں کر پائے گی، اس درجے تک نہیں کر پائے گی جس درجے تک ہم اپنے کروا دیتے ہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے، جس وقت میں ہم نے جس چیز کو حاصل کرنا ہے اس کا شوق جتنا غالب رہے گا تو یہ گرد و نبا کی چیزیں اس کو ہلا نہیں سکے گی، اور اس کا غلبہ ہماری فکر پر، ہماری طلب میں، ہماری سوچ میں، ہمارے حصول میں، ہماری محبت میں، وہ ہمیشہ غالب ہی رہے گا، اور وہ پھر پوری زندگی کے اندر ہمارے لیے اثر مرتب کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ میرے دوستو، عبادت کے ذوق کو پیدا کرنے کے لیے کہ بس یہاں سے شروع کرنا ہے، اس لیے بزرگوں سے جب پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو فرمایا، حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شب جس میں بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے. یعنی لیلۃ القدر کو پانا ہے کہ ہم کو رات سے کیا کرنا ہے, پہلے تو رب کی رضا ہے نا, رات تو بعد میں, رات تو ثانوی چیز ہے, رات تو دوسری چیز ہے. ہم رات کی طرف بھاگتے ہیں تو کوئی پوچھے کہ یہ کیا کس کے لیے رات رات, یہ اوراد و وظائف کس کے لیے؟ تو وہ نیت جب تک مستحضر نہیں ہوگی تو ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے طلب کرنا ہے. تو اگر اس جذبے سے اگر ہم کسی رات یا تلاوت قرآن یا کسی چیز کا بھی اہتمام کریں گے تو وہ جس جذبے کے ساتھ, یعنی اللہ کی رضا کے لیے, یہ اتنا مؤثر ذریعہ ہے کہ زندگی کے اندر یہ ہر نیکی کو ہمیشہ خوبصورت کر کے پیش کرتا رہے گا. ہماری عبادتیں عموماً اس لیے ضائع ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عبادت کا موسم یا جو عبادت کا ذریعہ یا جو عبادت کی کیفیت اور وہ دن اس دن آ رہا ہے تو ہم اس کی طرف پورا انحصار کر دیتے ہیں. ہماری ذہنوں سے یہ اوجھل ہو جاتا ہے کہ یہ کرنا کس کے لیے تھا. ہم اصل ذات کو چھوڑ کر اس طرف اپنی فکری کی طرف آ جاتے ہیں. اجر ملے گا لیکن میں سنجیدگی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں, میں مزاج کی پختگی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. کسی نے اگر اس طریقے سے بھی عمل کر لیا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے میری رات ضائع کر دی ہے, لیکن ہمیں مداومت چاہیے, استمرار چاہیے, ہمیشگی چاہیے, اور اس ایک قطرے کو لے کر اپنی زندگی کو پورا سمندر بنانے کے مانند چاہیے. تو اس میں یہ ہے, چاہے تلاوت قرآن ہو کہ آج اگر عصر سے مغرب تک کسی نے اعتکاف کیا تو اس کی نیکیاں بہت مقبول ہوں گی. جمعے کے دن ایک ساعت ہے اور ایک گھڑی ہے کہ اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو وہ سب سے عظیم ساعتوں میں سے ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتخاب کیا کہ جمعے کے دن وہ عصر سے مغرب تک کے دورانیے کا وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین عبادتوں کو قبول فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. لیکن اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت کا اہتمام کریں یا اس وقت سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے رب کی رضا کو اس سے مقدم رکھیں, رب کی مرضی کو مقدم رکھیں, رب سے اجر و انعام کو لینے کو مقدر کریں. تو ہم تو تھوڑے اس میں سنجیدہ ہو جائیں کہ عبادت کے حصول کے لیے ان اسباب کو ترتیب کس طرح دیا جائے, کس طرح اس کو لایا جائے. تو سب سے پہلے آگے اللہ کی رضا کو رکھا جائے, اللہ کی مرضی کو رکھا جائے, یہ چیز اللہ کو پسند ہے. اس لیے اب جب یہ فکر آپ کے اندر رہے گی نا تو پھر آپ رمضان کے علاوہ بھی آپ کو یہی رضا الہی اور اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو یہ پسند ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, اس جذبے کو جو آپ نے گروتھ کیا, اس کو جو آپ نے ترقی دی, اس کو بڑھایا ہے, یہ جذبہ جو ہے وہ آپ کو نافرمانی کی طرف کبھی نہیں آنے دے گا. لیکن اس جذبے کو چھوڑ کر اگر محض ان چیزوں کی طرف آ گئے تو وقتی طور پر ہم خوب عبادت تو کر لیں گے لیکن وہ وقت جانے کے بعد وہ ذوق, وہ حرارت, وہ لذت, وہ حلاوت, وہ چاشنی جو ہے وہ باقی نہیں رہ پائے گی. تو اس حلاوت کو باقی رکھنے والی چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے. اس کو تیسرے مرحلے میں لے کر چلتے ہیں. رمضان المبارک ہی کو اگر آپ دیکھ لیں میرے دوستو, اس میں ہم صبح سے لے کر, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھاتے پیتے نہیں ہیں. حالانکہ کھانا حلال ہے, کھانا بھائی پانی پینا حلال ہے نا مومن کے لیے, اللہ نے پانی کو حلال کیا ہے, روٹی کھانا حلال چیزیں, ہم حلال چیزیں ہی چھوڑتے ہیں نا, پانی نہیں پیتے, کھانا نہیں کھاتے. اب آپ دیکھیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کس چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں جو حلال ہے, ہماری عام زندگیوں میں وہ حلال ہے لیکن آج ہم چھوڑ رہے ہیں. تو تھوڑا توجہ کریں ہم کہ یہ کیا چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے. سکھایا یہ جا رہا ہے جو 11 مہینے تم پر چیزیں حلال تھی اور وہی چیز جو افطاری کے بعد تمہارے لیے, افطاری کے وقت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی, لیکن اس دوران صبح صادق سے لے کر شام تک تم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے, نہیں کھا سکتے. تو ذرا سوچو کہ جو چیز تم پر حلال تھی اس کو تم نے اپنے حرام کر دیا تو کس کے کہنے پر کیا؟ ہاں اللہ کے کہنے پر. تو جس رب کے کہنے پر حلال چیزوں کو تم نے حرام کر دیا تو اس سے تم نے اللہ کی رضا سمجھی ہے, تو جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا تھا اس کو تم حاصل کیسے کر لیتے ہو؟ تو یہ روزے کے اندر اس کیفیت کو سمجھایا جاتا ہے اور سنجیدگی تمہارے اندر پیدا کی جاتی ہے کہ جو حلال تھے جب اس نے حکم دیا کہ نہیں کرنا ہے تو وہ حلال چیز بھی حرام ہو گئی, اور اس حرام کی تو کبھی بھی اجازت اس نے نہیں دی تھی. تو جو حلال تھی تو بندگی کا جذبہ اتنا بڑا آپ کے اندر, اللہ کی رضا کا جذبہ اتنا بڑا اندر, اللہ کے خوف کا جذبہ آپ کے اندر اتنا بڑھ گیا کہ آپ نے جو چیز حلال تھی وہ رب کے کہنے پر اتنے عرصے تک آپ نے اپنا حرام کر لیا ہے. تو اس جذبے کو پھر افطار کے بعد بھی غور کریں کہ جو حلال چیزیں تھیں صرف اس رب کے کہنے پر اور خشیت اور اس کے ڈر سے ہم نے اس عرصے کے اندر اس دورانیے میں ان حلال چیزوں کو حرام کر دیا اپنے اوپر اور قبول نہیں کیا اس کو، تو اس کے بعد اور اس کے دوران یا پوری زندگی جس کو اللہ نے کبھی پسند نہیں فرمایا اور ہمیشہ اس کا رد کیا، اس پر عذاب کو ذکر فرمایا، تو پھر اس وقت اس کو حاصل کرتے ہوئے ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی رب ہے جس نے حلال کو حرام کیا تھا اس وقت تک، یہ وہی رب ہے جس نے اس حرام کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے. اس کو میں تھوڑا اور کلیئر کرتا ہوں، اگر یہ مثال اگر آپ کو سمجھ میں مشکل آ رہی ہے. عید کے دن ہماری نمازوں کا حال آپ دیکھیں، ہم گھر سے مصلی لے کر کاندھے پر چلتے ہیں اور پہلے سے سب اہتمام ہوتا، بہت اچھی بات ہے. میں پہلے عرض کر رہا ہوں، میں فکری بات کر رہا ہوں، جو آپ اجر و انعام کی بات کر رہے ہیں اس کے مغز کی طرف ہم چل رہے ہیں، اپنے آپ کو سنجیدگی کی طرف لانے کے لیے چل رہے ہیں، فکر کی طرف چل رہے ہیں. ذرا اس بات کو ذرا، کیونکہ عبادت میں آپ کو میچیور ہونا ہے، متین ہونا ہے، ورنہ شیطان کہیں سے بھی آپ آ کر آپ کو وسوسے ڈالے گا. لیکن عبادت میں اگر آپ سنجیدہ ہو گئے، مزاج عبادت کو اگر آپ نے سمجھ لیا، اس کے ترتیب کو آپ نے سمجھ لیا کہ اول کیا ہے، دوم کیا ہے، سوم کیا، ہم اس کی ترتیب کو بگاڑتے ہیں جس طرح سیدنا فاروق اعظم نے نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء فرمایا کہ عشاء کی نماز کو جس نے ادا کر لیا اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیا تو ساری رات اس نے عبادت میں گزاری ہے. تو ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں رات بھر اگر ہم ایک ہزار دفعہ استغفار پڑھیں، ایک ہزار دفعہ آیت کریمہ پڑھیں، فلاں وظائف فلاں مذاہب کو پڑھیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اس حد کو ہم چھوڑ دیں جو شریعت مطہرہ نے رکھی ہے اور فجر کا وقت آ جائے، ہم سو جائیں اور ہم کہیں کہ جناب ہم نے پوری عبادت کی ہے، تو یہ ہے وہ. شیطان صرف برائی میں نہیں بہکاتا، شیطان نیکی کا جذبہ دلا کر بھی بہکاتا ہے. اور نیکی کا جذبہ دلا کر یوں بہکاتا ہے کہ غیر ضروری چیز کو، جو اس کے مقابلے میں غیر ضروری ہے، فرض کے مقابلے میں غیر ضروری، اس کو اتنا بڑھا دے گا کہ جو اصل چیز ہے اس کو گرا دے گا. مثال کے طور پر پوری رات ہم نے سو رکعت نفل پڑھی لیکن فجر نہیں پڑھے، سو گئے. تو یہ شیطان نے ہمارے ساتھ وہ حرکت کر دی ہے کہ نہ اس کا کوئی اجر ملا اور ساری رات وہ ہم نے جو پڑھا تھا اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ جو فرض تھا وہ ساری رات سے زیادہ اجر والا تھا. کاش ایسا ہوتا کہ ہم دونوں فرضوں کا اہتمام کرتے اور درمیان میں نوافل پڑھتے تو فرض کا بھی اجر ملتا اور اس نوافل کے ذریعے اللہ ہمیں اپنے محبوب میں شمار کر لیتا. شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بنے، اس لیے وہ حدود کو توڑ دینا چاہتا ہے، اصل قوانین کو چھوڑ دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پر یوں ہوتا ہے نا کہ نوکری کے لیے جائیں، بندہ آٹھ گھنٹہ نوکری میں ذوق کم دکھائے اور اوور ٹائم کرنے میں زیادہ دکھائے تو مالک کچھ دن تو اس کو برداشت کرے گا، بعد میں کہے گا اس کو فارغ کرو. اس لیے کہ جو اصل اس کی تنخواہ کا ہم سے وعدہ ہے اور عہد ہے، اس میں یہ سنسیئر اور سنجیدہ نہیں ہے. یہ صرف تھوڑا پیسہ اگر اس میں زیادہ ملنے کا ہم اعلان کر دیتے ہیں تو اس پر آ جاتا ہے. تو یہ تھوڑا پیسہ زیادہ ملنے کا اجر اس کے لیے ہے جس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہو. تو لہذا فرض جو ہے وہ اصل ڈیوٹی ہے اور نوافل کا ذوق اس کے لیے جس نے فرض میں سنجیدگی دکھائی ہو. اس کو سمجھنا میرے دوستو میرے لیے اور آپ کے لیے انتہائی گویا کہ ضروری ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ عید کے دن ہم بڑے اہتمام کے ساتھ تیار ہو کر آتے ہیں. اس وقت ہمیں فکر ہی عید کی نماز کا فجر پڑھی ہے ہم نے، اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ فجر کے لیے ہم اٹھے تھے، فجر کی نماز ہم نے ادا کی تھی نہیں کی تھی. تو یہ ہنسنے کا نہیں، سر پیٹنے کا مقام ہے، سر پیٹنے کا مقام ہے. اگر اب بھی سنجیدگی نہیں آئی تو جب موت کا فرشتہ حلق کے سامنے کھڑا ہوگا نا تو یہ غیر سنجیدگی بہت خطرناک ہوگی. اس لیے کہ اس وقت ایمان وہ لے جائیں گے جو اپنے عمل میں سنجیدہ تھے، جو اپنی عبادت میں سنجیدہ تھے، جو اپنے رب کے ساتھ رابطے میں سنجیدہ تھے. تو یہ نمازیں اور عبادات رب سے رابطہ ہے، تو جو رب سے رابطے میں سنجیدہ رہے گا موت کے وقت اسے بڑی آسانی رہے گی. اور جو اپنے رب سے، اللہ معاف فرمائے الیعوذ باللہ، سنجیدہ نہ رہا تو موت کا فرشتہ بھی آ جائے تو کیا چیز ہے جو اس کو سنجیدگی کی طرف لے آئے گی. اس لیے کہ کبھی رب کے لیے سنجیدگی کی طبیعت اس کی بنی نہیں ہے. تو لہذا میرے دوستو غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو پرکھنے کی ضرورت ہے. بہت بھاگ رہے ہیں، تھوڑا رک کر تھوڑا سمجھیں اور پیچھے منزل کیسے گزاریں تھوڑا اس پر غور کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت رفتار سے بھاگیں، یہ ضرور دیکھیں کہ پیچھے آپ نے کیا کھویا ہے. اب آگے کے قدم جو ہے بہت سنبھل کر جمس کے اٹھائیں کہ اگر 20 سال بھی پیچھے بھاگ کر گزارا تھا تو یہ قدم جو ہے اس 20 سال کے اوپر بھاری ہو، جم کے ساتھ ہو، استقامت کے ساتھ ہو، سنجیدگی کے ساتھ ہو اور صحیح رخ کے ساتھ ہو. عید کی نماز کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں فجر کی نماز اولین ہے. ہم جب آتے ہیں عید کی نماز میں مصلی لے کر آتے ہیں لیکن 5 نمازوں میں وہاں وضو کرتے ہیں اور یہاں تک وضو کا پانی چھڑکتے ہوئے آتے ہیں. ہم عید کی نماز میں آتے ہیں نئے کپڑے پہن کر اور عام فرض، حالانکہ عید جو ہے وہ سنت موقع دا یا اکثر رائے کے مطابق واجب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شرائط کے ساتھ سال میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، لیکن وہ نماز ہے جس کا ہمیں پابند کیا گیا ہے اور جس کا ہمیں گویا کہ لازم قرار دیا گیا ہے. اگر کسی کی عید کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو وہ اکیلا کھڑے ہو کر اس کا یادہ نہیں کرتا، لیکن فرض نماز تو اتنی ضروری ہے کہ وہ تو کبھی ٹل ہی نہیں سکتی، اس کو تو ہمیشہ آپ نے ادا کرنا ہے. لیکن میرے دوستو آپ یہ دیکھیے، عید کے دن ہم بڑے خوبصورت کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں، لیکن فرض نمازوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پھر ہم سے آ کر کہتے ٹی شرٹ پہن کے نماز ہو جاتی ہے، کیا اس طرح پہن کے نماز ہو جاتی ہے، کیا اس طرح کی پینٹ پہن کے نماز ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ تو آپ کے دل کے اندر خود کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ اس قسم کا لباس پہن کر میں دنیا دار کسی معزز اور دنیا دار کسی قدر والے شخص کے پاس اس کے دفتر میں جا سکتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ جناب یہ لباس کس طرح ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو وہاں شرمندگی ہوگی اور مجھے شاید دروازے پر روک دیا جائے کہ کہاں جا رہے ہو، تو پھر احکم الحاکمین کے دربار میں ایسا لباس آپ پہن کر آتے ہیں تو کیا مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی یہاں پر کہ ہمیں کس کے آگے آئے ہیں؟ تو وہ عبادت اثر کیسے مرتب کرے گی؟ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے ہم سنجیدہ نہیں ہیں. جس دفتر میں اگر ہم جاتے ہیں فائل اگر ہم سامنے رکھتے ہیں اور وہ آفیسر اگر ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے در و دیوار اوپر فوٹو کو نہیں دیکھتے ہیں، ورنہ وہ ہمیں دفتر سے باہر نکال دے گا. لیکن خدا کے سامنے کھڑے ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ دیکھنا کہاں پڑتا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی آ رہا ہے تو ادھر دیکھ رہے ہیں، تو ہم سنجیدہ کب ہوں گے؟ پھر کہتے ہیں عبادت اثر مرتب نہیں کرتی ہے. تو میں اور آپ بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ہم نے عبادت کی تھی، یہ ایک فارمیلٹی پوری کی تھی، ہم عبادت کر رہے تھے یا رسم ادا کر رہے تھے. تو میرے نوجوانوں اپنے آپ کو سنجیدہ بنانے کی کوشش کرو، عبادت کے اندر پختگی پیدا کرنے کی کوشش کرو. اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز میں اس طرح کھڑا ہو جائے کہ اس کی نظریں سجدے کی جانب ہو تو پھر اس کو کسی پاؤڈر یا اس کو جناب کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز سے فارغ ہوگا تو قدرتاً اس کا چہرہ اتنا منور اور شاداب ہو جائے گا کہ لوگوں کی رغبتیں اس کی حلاوت کی طرف خود بخود بڑھے گی. یعنی یہ انوار و تجلیات جو عرش الہی سے منتقل ہوتے ہیں وہ آپ کے باطن پر بھی اثر کرتے ہیں اور آپ کے ظاہر کے اوپر بھی اثر کرتے ہیں. عید کی نماز کے اندر ہم آتے ہیں تو اپنے آپ سے ہم سوال کریں کہ فجر کی نماز کیا کسی اور رب نے فرض کی تھی جو عید کی نماز کے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ اور کوئی رب تو ہے نہیں، اللہ رب العالمین تو ایک ہے. تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں اور اپنے آپ کو نفس لوامہ کو تگڑا کریں تاکہ وہ ہماری صلاح کرے کہ وہ فجر کی نماز جو تھی وہ کس کے لیے تھی اور یہ نماز کس کے لیے، وہ کس نے فرض کی تھی، یہ کس نے فرض کی تھی. اگر وہ دونوں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے تو پھر اس کے لیے اہتمام اتنا ہے اور اس کے لیے اہتمام نہیں ہے تو تھوڑی سنجیدگی ہونی چاہیے. مسجد کے آداب میں سے میں ایک بات مزید عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کی قبولیت اس کے آداب سے ہوتی ہے، ہر چیز کی قبولیت اس کے آداب میں سے ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ اگر آپ کو کوئی قانون دے دیا گیا ہے، کوئی عمل دے دیا گیا ہے، آپ صرف اسی کو پورا کریں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر شاخیں لوازمات کو چھوڑ دیں تو یہ بہت ممکن ہے کہ فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے نماز تو مقبول ہو گئی ہے، لیکن جو اس نماز سے متعلق دیگر اور چیزیں ہیں، نماز کے ساتھ مسجد بھی جڑی ہوئی ہے، نماز کے ساتھ مسجد کے آداب بھی جڑے ہوئے ہیں، نماز کے ساتھ لباس بھی جڑا ہوا ہے، نماز کے ساتھ جگہ بھی جڑی ہوئی ہے، نماز کے ساتھ آپ کا رزق حلال بھی جڑا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اگر کسی نے آ کر صرف نماز کے اندر ظاہراً جو شرطوں کے ساتھ بیک وقت نماز ادا کرنا ہے اس طرح اگر اس نے نماز ادا کر دی، کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے نماز ہو گئی، تو فقہی اعتبار سے شرعی اعتبار سے تو نماز ہو گئی، لیکن اللہ اس کے قبول فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا، اس کی سند یہ ہے کہ جب نماز اقامت الصلاۃ ہو تو پھر اس کی جتنی جہتیں ہیں تمام میں اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کے قانون کا احتیاط کیا جائے. اس میں سب سے بڑی چیز یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا. جس طرح طوفان بدتمیزی ہمارے علاقے والے بچوں کو لا کر کرتے ہیں یہاں پر، اور جس طرح طوفان بدتمیزی تراوی کے اندر یہاں بیٹھ کر پیچھے گویا کہ لوگ گپے شپے کرتے ہیں، اور میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں شرم آنی چاہیے آپ کو، اس بے شرمی پر خدا سے توبہ کریں آپ. تمہارے گھر میں اگر تمہارے آداب اور تمہارے گھر کے قوانین کے حوالے سے اگر کوئی نہ آئے تو تم جناب تھانے تک پہنچ جاتے ہو. یہ مسجدیں لاوارث ہو گئی، آج اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. میں تو انتظامیہ سے کہتا ہوں اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکے، نہیں پھینک سکتے آپ استعفیٰ چھوڑ کے جائیں، اس لیے کہ مسجد کی حرمت کو پامال کرنا، مسجد کی حرمت کو پامال کرنا، یہ نمازوں کو ادا کرنے سے، نمازوں کو قضا کرنے سے زیادہ برا ہے. اس لیے کہ وہ قومیں جو برباد ہوئی وہ برباد اس لیے ہوئی کہ نمازوں میں بے احتیاطی آئی اس لیے کہ جو مرکز اور لوازمات تھے اس سے وہ گئے. انتظامیہ سے میں کہتا ہوں جی کہتے ہیں ہم اعلان کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جاہلوں کا علاقہ غریبوں کا علاقہ ہوتا ہے نا وہاں جتنی سنجیدگی عبادت کی ہوتی ہے, میں نے ایسی کم مساجد میں دیکھی, آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی, لیکن ہماری یہ مسجد مسجد حبیبیہ اس شور شرابے اور ناچ گانے پان کھانے والوں گٹکے کھانے والوں اور جو پتا کھیلنا رمضان میں جن کے لیے منع ہے تو وہ بات کیسے کریں, سٹے باز سٹوری جوا کھیلنے والوں کا یہ ایک مرکز بنا ہوا ہوتا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ امام سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کہ انتظامیہ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اور پھر کیا آپ سارے مسلمان ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے؟ تو لہٰذا یہ پورے رمضان جو طوفان بدتمیزی انہوں نے منائی ہے یہ ذمہ داری صرف مسجد کے خطیب اور امام پر نہیں عائد ہوتی, یہ انتظامیہ پر عائد نہیں ہوتی, یہ ہر اس مسلمان پر عائد ہوتی ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف موجود ہے, سمجھے؟ تو یہ غیر سنجیدگی, یہ رسمی برساتی مینڈک جو ہوتے ہیں جو عبادت کے لیے نکل آتے ہیں, تو ان سے مسجدوں کو پاک رکھنے کا رسول اللہ نے حکم عطا فرمایا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ ساری باتیں میں اللہ کے خوف میں کر رہا ہوں, مسجد کے آداب میں کر رہا ہوں, اس لیے کہ مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہے. جب ہمیں پہلے سٹیج جو درجہ ہے اس کی حرمت ہمارے دل میں نہیں آئے گی تو نمازوں کی حرمت کہاں سے آ جائے گی؟ کہاں سے سنجیدگی آ جائے گی؟ یہ بچوں کا کھیل تماشا ناچ گانا, اس پر ماں باپ جو ہے وہ چنگیز خان سے بڑے بدماش ہوتے ہیں. اگر بچے کو اگر کوئی سمجھا بھی دیں کہ نہ کریں تو انہیں غصہ آ جاتا ہے. میں نے کہا تمہاری پوری نسلیں جو ہیں وہ اللہ کی حرمت اور عزت پر قربان ہو, اس لیے کہ تمہاری نسلوں کی وہ قدر و عزت نہیں ہے جو اللہ کے گھر کی, اللہ کے دین کی, اللہ کے قانون کی اور اللہ کی شریعت کی ہے. میں اور آپ اس قانون میں سب برابر ہیں, میں اور آپ اس قانون میں سب برابر ہیں میرے دوستو. جب تک ہمارے لیے اپنے نفس اور اپنی خواہشات رذیلہ اور خبیثہ کو چھوڑ کر اللہ کو حکم الحاکمین قبول کر کے اس کی نسبتوں کا خیال اگر ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا تو ہم سنجیدہ نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری باتیں میں اپنے آپ کو اور آپ کو سنجیدہ بنانے کے لیے کر رہا ہوں, اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر وضو کر کے باہر صحن تک آ جائے تو بیوی تو پورا تازیانہ بجا دے اس کا, لیکن مسجدیں لاوارث ہوتی ہیں. لیکن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. خدا نے کہا جس نے رائی کے برابر بھی نیکی کی ہے وہ اپنے آگے دیکھے گا, اور رائی کے برابر بھی جس نے بدتمیزی اور شر کی ہے وہ آگے دیکھے گا. یہ لیلۃ القدر کا درس ہے, اس سے بہترین کوئی تقریر نہیں ہو سکتی. صرف میں فضیلت میں آپ کو اٹھا کر عرش پر پھینک دوں اور جناب پتا نہ چلے کہ آپ پہنچے گا تھے, تو ایسی بے اعتدالی اور بے ڈھنگی بات کرنے کا ضرورت کیا ہے کہ جس میں ہم سنجیدہ نہ ہو سکے, ہم میں اعتدال نہ آ سکے. ہمارے وہاں وضو وہاں کیا جاتا ہے اور یہاں تک صفوں سے جناب پانی گرا کے وہ ہم یہاں پر پہنچتے ہیں, تو حال آپ دیکھیے یہ ہماری سنجیدگی کا ہوتا ہے. تو ہمیں ان تمام باتوں پر, یہ کسی ذات پر, نہ میں اپنی ذات پر لوں نہ آپ اپنی ذات پر لیں, ہم سوچیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. یہ جو بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں, یہ جو پورا دین ہمارے لیے برباد ہو جاتا ہے خدا نہ کرے, یہ اس لیے ہوتا ہے جس چیز کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں دراصل وہی پورا دین ہوتا ہے. مسجد کا احترام ہی پورا دین ہے, نماز کے متعلق جہتیں جو وہی سارا دین ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر نماز تک پہنچنے کے لیے 10-12 باتیں ہیں تو وہ 10-12 باتیں ہر بات اپنی جگہ پر خود مکمل دین ہے, ہر بات اپنی جگہ پر مکمل دین ہے. اس جذبے کے ساتھ میرے دوستو اگر ہم اس 10-12 فاصلوں کو عبور کر کے فرض نماز میں تکبیر تک پہنچیں گے تو وہی عبادتیں وہی بات رضا الہی کا باعث ہوگی, اور دل یہ کہہ سکے گا, اس بات پر یہ اللہ کی امید سے کہا جا سکے گا کہ یہ نمازیں لوٹائی نہیں جائیں گی, یہ نمازیں یہ اعتکاف یہ باتیں ضرور قبول ہوں گی. جب اس اہتمام اللہ رب العالمین مجھے بھی خوف خدا اپنا خوف عطا فرمائے اور آپ کو بھی خوف عطا فرمائے. اور ہم اگر ہم اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا یہودی آ کر ہم کو سکھائیں گے؟ نصرانی آ کر ہم کو سکھائیں گے؟ اگر ہمارے اندر اخلاق کی اقدارے گر جائیں گی تو ان مسجدوں کی حرمت اگر ہم سے گر جائیں گی تو کیا دین صرف اتنا رہ جائے گا جس طرح عیسائی اتوار کے دن بس 5 منٹ کے لیے چرچ جاتا ہے اور اپنے جگویا کے راہب کی گفتگو سن کر آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے جناب پورا ہفتہ مکمل ہو گیا؟ کہ ہم اس قالب میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں, کہ ہم عیسائیت کے اس بھونڈے خیال کی طرف جا رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ بس حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی گئی ہے اور انہوں نے تنہا سولی کھا کر ساری قوم کی جناب جو ہے مغفرت کروا دی ہے, اب کسی کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہم اس غیر سنجیدہ رویے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو امت مصطفیٰ ہے جو امت وسطیٰ ہے, معتدل امت ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہے. اور وہ کیا چیز ہے کہ یہ اللہ کی عبادت جس طرح اللہ کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے بہرمند ہو رہی ہے تو شکر سے بھی یہ کبھی بیزار نہیں ہو سکتی ہے، صبر سے بھی بیزار نہیں ہو سکتی ہے، اور ہمیشہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنے اخلاق کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جو بھی عمل ہم کریں مومن کا ہر عمل اس کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے، نیکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، کوئی بھی ہم عمل کریں، المختصر کوئی بھی، گاڑی میں بیٹھنا ہو یا گاڑی چلانا ہو، نوکری کرنا ہو یا کمانا ہو، بچوں کے لیے کچھ چیز دلانا ہو یا خریدنا ہو، الغرض کوئی بھی معاملہ ہے، یہاں تک کہ اسلام تو باپ کی پشت سے لے کر استنجا کرنے تک کے آداب کو سکھاتا ہے۔ اب آپ بتائیے آپ کی زندگی کا کون سا رخ ہے جو اسلام میں نہیں ہے؟ جو دین آپ کو استنجا کرنے تک کے آداب سکھائے وہ کتنا عظیم دین ہے۔ جو دین آپ کو تھوکنے کے آداب بتائے، جو دین آپ کو دیکھنے کے آداب بتائے، جو دین آپ کو کھانے کے آداب بتائے، جو دین آپ کو بیٹھنے کے آداب بتائے، جو دین آپ کو بولنے کے آداب بتائے، تو مجھے بتائیے زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جو اس دین کے دامن میں نہیں آیا ہے؟ سارے شعبے آگے ہیں، بس اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی کام ہم برتے، چاہے ہم دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تھوک رہے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اس میں یہ دیکھنا ہے کیا یہ اللہ کو راضی کرے گا کہ ناراض کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا۔ یہ بہترین عمل ہے مجھ جیسے گناہگار کی مغفرت کے لیے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے، یہ بہترین عمل ہے۔ تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ آگے آئیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ آج کی شب کے حوالے سے میں نے سورۃ الانعام کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ تھا کہ اس تناظر کے اندر ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو احادیث میں بھی ہے، سورۃ الانعام کے اندر بھی آیت نمبر 12 میں یہ آیت موجود ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12، کتب اللہ علی نفس الرحمات، اللہ رب العالمین بندوں کو دبوچنا، بندوں کو گرانا، ان پر عذابوں کو مسلط کرنا، یہ رب کا مزاج نہیں ہے۔ رب فرماتا ہمارا مزاج ہے درگزر کر دینا، ہمارا مزاج ہے عفو و کرم کرنا، ہمارا مزاج ہے رحمت کی بارشیں کرنا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور احادیث کے اندر بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ غضب کے اوپر اللہ کی رحمت غالب ہے، غضب کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت غالب ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی رضا اور اس کا مزاج اپنے بندوں کے لیے غضب و جلال کا نہیں ہوتا ہے، اصلاً وہ ہوتا ہے ان کے لیے رحمت کا، شفقت کا، درگزری کا۔ اس کے جلال کو، اس کی نافرمانی کو بندہ اپنے نفس اور اپنی برائی کی طرف سے اور اپنے غلط خیالات کی طرف سے، اپنے غلط عمل کی طرف سے خود ان مصیبتوں کو موڑ لیتا ہے، رب کریم کی رحمت ہمیشہ اس کو شفقت کے ساتھ بچاتی ہے۔ گناہ تو وہ اتنا بڑا کر لیتا ہے کہ چاہیے کہ اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے، لیکن اگر وہ بچ جاتا ہے تو وہ صرف کی رحمت ہوتی ہے، اور تھوڑی بہت اگر اس پر گناہ کے حوالے سے تھوڑی بہت پریشانی آ جاتی ہے تو دراصل وہ اس کے گناہوں کی تلافی ہوتی ہے کہ میدان محشر میں وہ اٹھے تو وہ دیکھے کہ گناہ تو میں نے بڑے کیے تھے، ہاں اسی آزمائش پر صبر کرنے کی بنا پر اللہ رب العالمین نے مجھے معاف فرما دی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جسے دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آتی، وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جسے دنیا میں کبھی کوئی مصیبت نہیں آتی۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں دراصل وہی اس کی بڑی بڑی لعنت اور عذاب کا کفارہ بنتی ہے۔ جسے دنیا میں مصیبت نہیں آئی اور وہ سمجھا کہ مجھ پر کوئی مصیبت ہی نہیں ہے اور گزر رہی ہے، فرمایا وہ بڑا بدقسمت ہے اور اس کی بڑی قسم بدقسمتی ہے، اس لیے کہ قبر سے لے کر میزان تک پہنچنے پر اسے کے سروں پر پہاڑ جیسے گناہ کھڑے ہوں گے، اس کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ آزمائشیں بھی اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ بندہ اس پر برداشت کرتا ہے، اور وہ برداشت کی قوت بھی وہی رب عطا فرماتا ہے اور پھر اپنے فضل سے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس بات کی طرف میرے دوستو توجہ کرنا ضروری ہے۔ اب میں تھوڑا علمی نقطہ یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے، آپ رحمت پر گفتگو سماعت کرتے رہتے لیکن چند باتیں یہاں پر ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے تاکہ ہم عبادت میں اور عمل میں بے ڈھنگے نہ ہو جائیں، امید میں اتنے نہ بڑھ جائیں کہ ہر چیز سے کلاش ہو جائیں کہ بس ضرورت کیا ہے۔ جب کہہ دیا گیا تھا جناب جس نے نفل پڑھی اس کو اجر ملے گا اور اس کو بخش دیا جائے گا تو فرض کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہر چیز اصول کے ساتھ مشروط ہے، اصول الاصول کے ساتھ وہ چیزیں مشروط ہوا کرتی ہے۔ تو لہذا اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اصل چیز بندے کی بخشش کے لیے وہ ہے ایمان۔ کیا ہے؟ بولیے ایمان۔ یہ بات ہر مسلمان پر اصل الاصول جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ فرائض میں سے، انسان کی مغفرت اور بندے کا مومن ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ایماندار ہو۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اصل میں تصدیق کا نام ہے، چند چیزوں کو دل سے سچ جاننے کا نام ہے، چند چیزوں کو دل سے سچ جاننے کا نام ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ کن چیزوں کو دل سے سچ جاننا؟ اس کی اگر سمری ہم کریں، اس کا خلاصہ کریں، تو تین چیزیں ہیں، اللہ کا ایک ہونا اور ہونا، اللہ کا ہونا اور ایک ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور اللہ کا محبوب ہونا، اور قیامت قائم کی جائے گی، یہ تین چیزیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت۔ پھر اس کی شاخیں بنتی ہیں، پھر اس کی تفصیلات ہوتی ہیں، پھر اس کے تقاضے ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن جس بنیاد کو دلوں میں بٹھانا ہوتا ہے، جس کو ایمان کہا جاتا ہے، وہ تین چیزیں ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، یہ تین چیزیں۔ ان تین چیزوں کو اگر ہم سچ جانیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں اس کو تھوڑا کلیئر کروں آپ کے حوالے سے تاکہ نوجوان اس کو سمجھ بھی سکیں کہ سچ جاننے کا کیا مطلب ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ اپنی فکر کی طرف، اپنی فیلنگ کی طرف اگر تھوڑی توجہ کریں، انسان جب کسی چیز کو قبول کرنا چاہتا ہے تو ایک رائے اس کے ذہن میں نہیں آتی ہے، بلکہ بیک وقت دو رائے آتی ہیں، ایک مثبت ہوتی ہے اور ایک منفی ہوتی ہے۔ ایک اس چیز کو ثابت کرنی ہوتی ہے، قبول کا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ ہاں یہ لے لو، اور ایک کہتی ہے نہیں، اس سے کہا اس سے حاصل کیا، تو بیکار چیز ہے۔ تو دو رائے بیک وقت کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے ہمارے اندر اترتی ہیں۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ایمان کے معاملے میں ہم ذرا سنجیدہ ہو جائیں۔ اب اللہ رب العالمین جل مجدہ، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، اس کو ہم نے قبول کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی دو رائے ذہن میں آتی ہے۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ دوسری رائے پہلی رائے میں ضم ہو جائے اور کہیں منفی رہے نہ، ہر جگہ ثبوت ہی ثبوت ہو جائے، منفی رائے سامنے نہ رہے، اور اسی کو عقیدہ بھی کہتے ہیں۔ عقیدہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک بات کے لیے دو خیال آ رہے ہوں، ایک خیال ختم ہو جائے، اگر منفی ختم ہو جائے مثبت میں آ جائے، اور مثبت ختم ہو جائے منفی میں آ جائے، جو بھی ہو، جب دو خیال میں سے ایک ہو جائے تو وہ کچھ بھی ہو، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں، اور جب تک وہ دونوں رہے تو اسے تذبذب کہتے ہیں، اسے تذبذب کی کیفیت کہتے ہیں، یا اس کو یہ کہیے کہ جناب اس کو منافقت، عقیدے میں اگر ہے تو اس کو منافقت کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ چاہے نفی ہو یا اس بات ہو، وہ دونوں جگہ کوئی بھی سم ختم ہو کر ایک دوسرے میں ضم ہو جائے اور ایک ہی رہ جائے، چاہے منفی خود رہ جائے یا مثبت خود رہ جائے، جو بھی رہ جائے، تو دونوں میں سے جو ایک چیز رہ جائے گی اسی کو ایمان کہیں گے، اسی کو عقیدہ کہیں گے، اسی کو ایمان کہیں گے، اسی کو عقیدہ کہیں گے۔ ہم نے اس زاویے سے بھی سمجھنا ہے، ہم ایمان کی بات کرتے ہیں لیکن اس کو عملی طور پر پریکٹیکل لائف میں کیسے لائیں گے، اس کو سوچ و بچار میں ہم کیسے لائیں گے، اس حوالے سے یہ ضروری ہے۔ ایک بات اب آپ سنیے کہ ایمان کا معنی ہے تصدیق، ایسی سچائی، جیسے دیکھو اس کو حضرت امام غزالی نے بڑے اچھے انداز میں ایکسپلین کیا ہے، سمجھایا ہے کہ آگ ہے نا، آگ اگر انگیٹھی میں آگ جلا دی جائے یا کہیں آگ لگی بھی ہو، اور کوئی شخص آپ کو کہے کہ نہیں آپ کو آگ نہیں، نظر تو آپ کو آگ آ رہی ہے، اور ہاں ہاں آپ کو تپش بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ سب آپ کے اوسان کی خطا ہے اور یہ آپ کے مزاج کی فرسودگی ہے، دراصل یہ برف ہے، اور یہ آپ کا دراصل مزاج خراب ہے نا، تو اس وجہ سے وہ برف کی ٹھنڈک کی بجائے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ المختصر وہ آپ کو 100 دلیلیں دے کر بھی قائل کرے اور کہے ایک دفعہ آپ یہ انگلی یا ہاتھ اس آگ میں ڈال دیں، آپ اور میں ڈالیں گے؟ بولیں بولیں، ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ آگ جلائے گی، بس ایسا یقین رب پر ہونا چاہیے، ایسا یقین رسول پر ہونا چاہیے۔ کیا مطلب جلانے کے بارے میں؟ نہیں نہیں، جلانے کے بارے میں نہیں، معنی میں یہ کہ جس طرح آگ جلاتی ہے، ہماری رائے اس کے بارے میں ایک ہی ہے، دوسری نہیں ہے، ہماری رائے اس کے بارے میں ایک ہی ہے، دوسری نہیں ہے۔ تو یہ ہے عقیدے کی پیاری مثال، ٹھیک ہے، یہ عقیدے کی پیاری مثال کہ آگ جلاتی ہے، ٹھنڈک نہیں دے گی، تو جس طرح اس کے لیے ہماری ایک ہی رائے ہے، دوسری رائے جو سوچے تو اس کو کہتے ہیں یہ بے عقل ہے، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، یہ کیسے دوسری رائے سوچتا ہے، آگ کا کام ہی جلانا ہے۔ تو یہ عقیدے کو لا کر اگر جمع کریں اور کوئی مثال پیش کریں تو اس کے لیے ایک آسان سی مثال ہے، جس طرح آگ کے جلانے پر ہمیں عقیدہ ہے، ٹھنڈک کا کوئی عقیدہ نہیں ہے اس پر، تو بس اللہ رب العالمین کے ہونے پر جو فکر عقیدے کی دے رہا ہوں، جلانے سے ہٹ کر جو فکر عقیدے کی دے رہا ہوں، جو توجہ کی دے رہا ہوں، جو مرکزیت کی دے رہا ہوں، جو اس میں انہماک اور یکتائی کی دے رہا ہوں، اس پر توجہ رکھے، بس یہی چیز رب کے ہونے پر، رب سے ملاقات ہوگی، قیامت ہے، مر کر اٹھیں گے، اس کے حضور جائیں گے، پیارے محبوب کا دیدار بھی ہوگا، اور جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ اسی رب کا دیا ہوا ہے، جو عمل کر رہے ہیں یہ اس نبی ہی کی سنت ہے۔ اس میں ایسی یکسوئی عقیدے کی ہونی چاہیے کہ دوسرا خیال دل میں آئے ہی نہیں۔ اب سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا، یہ ہوگا کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا میرے دوستو، جب آپ اپنے آپ کو خود ان باتوں سے مشورہ دیں گے. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، یہ آپ کے ذخیرہ مطالعہ میں جمع ہو رہی ہے. نفسیات کے اعتبار سے انسان کے اندر خود ایک معلم بیٹھا ہوا ہے جو اس کو القاء نفسی کرتا ہے. اگر وہ خالی ہے، اگر وہ خالی ہے، اس کے پاس کوئی مواد ہی نہیں ہے، کوئی ماخذ ہی نہیں ہے، تو نفس اس پر غالب آ جاتا ہے. اچھی صحبت اگر مل جائے اور اچھی باتیں اس کو مل جائے، تو اس کے بعد جب اس کا اصل سرمایہ آ جاتا ہے، تو پھر بندہ اگر ڈاما ڈول ہو تو بڑھ کر اس کی صلاح کرتا ہے. ایک بات، انسان فطرتاً بالکل تقلید پسند پیدا ہوا ہے، سارے جواہر انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن انسان وہ خود سے نہیں حاصل کر سکتا، اسے کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی معلم کی ضرورت ہوتی ہے، کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، جو اپنی تربیت سے، اپنی صحبت سے، خزانہ اسی کا ہے، لیکن وہ تالا نہیں کھول سکتا، یہ تالا کھولے گا اور پھر وہ خزانہ اٹھا سکتا ہے. یہ انسان کی مثال علم نفسیات میں بھی ہے کہ انسان کے اندر تمام کمالات ہیں لیکن خود سے نہیں نکال سکتا وہ خود سے. اس کو کہا جاتا ہے علم نفسیات کے اندر کہ انسان فطرتاً تقلید پسند ہوتا ہے، کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، کسی کے اداؤں کی نقل کرنا چاہتا ہے. جس سے وہ محبت کرے گا اس کے قالب میں ڈھلے گا، جس کی صحبت میں بیٹھے گا وہی عادت اس کے اندر آئے گی، جو سنے گا جو پسند کرے گا وہی عادت آئے گی. تو ایمان ہمارا اس طرح کیسے ہوگا؟ جب ہماری صحبتیں درست ہو جائیں گی، اللہ کے لیے، اس کے محبوب کے لیے، اس کی شان اور عظمت کے لیے زیادہ باتیں ہم سنیں گے، تو ہمارا نظریہ، ہماری زندگی اور ہماری زندگی کی گاڑی یہ بے ڈھنگی چال سے ہٹ کر صحیح ٹریک پر خود بخود آ جائے گی. یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس اس کا مواد موجود نہیں ہے، فکری طور پر وہ موجود نہیں ہے. اس پر ایک بات میں صرف عرض کر دینا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا امام غزالی نے بڑی پیاری بات کی ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرتاً سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خدا نے انسان کو فطرتاً، یعنی پیدائش میں اللہ نے انسان کو گناہگار نہیں بنایا، بدکار نہیں بنایا. یہ آپ اپنے آپ سے متعارف ہوں، میں آپ کو آپ کا پتہ، میں آپ اپنے آپ کو اپنا پتہ دے رہا ہوں. ہمیں اپنا آپ مجھے بتائیے، ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، ہم اپنے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. اس لیے کہ کم ہم کبھی ہم اس کو ذکر ہی نہیں کرتے. تو یہ بنیاد میں آپ کے سامنے رکھ کرتا ہوں، جب تک آپ کو اپنا پتہ نہیں ہوگا آپ رب کا کیا پتہ لگائیں گے؟ اس لیے کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. یہ کہا اس تناظر میں گیا تھا کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. ہم غیر سنجیدہ کیوں ہیں عبادت میں؟ خود کو نہیں جانتے نا. یہ تو ہم دوسری طرف ہیں، لیکن ہم کون ہیں ہمیں نہیں پتا. ایک آدمی دو گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ہم تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ہم پانچ منٹ اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے آپ تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ ہم نے اپنے اوپر مطلب کے، خود غرضی کے، جہالت کے، ہٹ دھرمی کے، تکبر کے، حسد کے اتنے پردے ڈالے کہ ہم خود سے بہت دور ہو گئے. اور جب تک ہم خود سے قریب نہیں آئیں گے بندگی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. اور اسی کو فرمایا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو سمجھا اس نے رب کو سمجھا. کیا مطلب؟ جس نے اپنے آپ کو بندہ سمجھا اس نے رب کو خدا سمجھا، جس نے اپنے آپ کو ذلیل سمجھا اس نے ہی رب کو عزت والا سمجھا، جس نے اپنے آپ کو گندا سمجھا اسی نے رب کو پاک سمجھا، جس نے اپنے آپ کو بیکار سمجھا اس نے ہی رب کو قدرت والا سمجھا، جس نے اپنے آپ کو بے بس سمجھا اس نے ہی رب کو قادر مطلق سمجھا، جس نے اپنے آپ کو ناپیدار سمجھا اس نے ہی رب کی ذات کو پائیدار سمجھا، جس نے اپنے آپ کو فانی سمجھا اس نے ہی رب کو باقی سمجھا. اور یہاں کانسیپٹ الٹا ہے، ہم اپنے آپ کو باقی سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، ہم آپ کو سنجیدہ سمجھتے ہیں. اس لیے آپ نماز پڑھنے جا رہے تو میں بھی چلا گیا، بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے، بندگی نہیں ادا ہوتی. اس لیے کہ خود سے ہم فریب کر رہے ہیں. جب خود کو سمجھ جائیں گے تو بندگی خود ہی پتہ چل جائے گی. اور جو الستو بربکم کا کلمہ آسمانوں پر اور ہماری پیداہل سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے، رب کریم نے جب روحوں کا پیدا کیا تو ساری روحیں موجود تھی. اللہ اکبر، مومن بھی تھے، کافر بھی تھے، بڑی جماعت میں انبیاء بھی تھے. اللہ نے فرمایا ساری روحوں کو جمع کر کے، پہلی چیز جو روح کے اندر ڈالی گئی ہے، پہلی چیز جو روح کے اندر ڈالی گئی ہے، پہلا سبق جو انسان کی روح کو پڑھایا گیا. جسم تو ابھی ماں باپ کے ذریعے آیا ہے نا، روحیں تو بہت پہلے تھی، روحیں تو خدا نے پہلے روح کو پیدا. یہ سسٹم ہے، پہلے اپنے آپ کو آپ سمجھیے کہ پہلے ہم کیا تھے. پہلے ہم روح تھے. روح کا پہلا سبق کیا تھا؟ روح کا پہلا سبق قرآن یہ کہتا ہے جب روح کو پیدا کیا گیا تو پہلا انہیں کہا گیا الست بربکم، اے روحوں کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ساری روحیں دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی، جواب کیا دیں؟ سب سے پہلے میرے آقا کی روح نے کہا بلا، کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. حضور کے کہنے پر پھر ساری روحوں نے کہا بلا، کہ ہاں تو میرا رب ہے. یہ روح جب جسم میں آئی تو انسان چاہے جس قدر بے ڈھنگا ہو جائے لیکن یہ بلا کا خیال، یعنی ہاں تو ہمارا رب ہے، یہ کافر ہو یا مومن ہو اسے رب کی طرف گھماتا رہتا ہے کہ ہے وہ کوئی ذات جس نے تجھے پیدا کیا ہے، ہے وہ کوئی ذات جو تیری سن رہا ہے وہ کوئی ذات جس کی تو نے امیدیں باندھی ہوئی ہے. تو ہماری روح میں پہلا سبق جو ہے وہ بلا، کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. حضرات صوفیہ تو اتنے میچیور ہیں اس میں. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ سے مرید نے پوچھا، سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی، کہا قرآن نے یہ کہا کہ الستُ بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں، اس کو ذرا روح میں اتاریں. یہ نہ دیکھیں تقریر ہو رہی ہے، اس کو چھوڑیں کون بول رہا ہے، یہ آپ کی اور میرے مطلب کی بات ہے. ہاں اجنبیت ختم کریں، ذرا اجنبیت ختم کریں، کون بول رہا ہے کیا بول رہا ہے اس سے سروکار نہیں. یہ آپ کے اندر کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، اور یہ میرے اندر کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگی کوئی سنجیدگی نہیں آئے. سفید کپڑا آپ پہن لیں گے، امامہ باندھ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن اندر سے تسکین جب تک نہیں آئے گی تو امامے کا رنگ تو ہوگا لیکن وہ رنگ جو آپ چاہتے وہ پیدا نہیں ہوگا. وہ کب پیدا ہوگا؟ جب اندر کے سوال کلیئر ہو جائیں گے. جب اندر کی پیاس بجھے گی تو پیشانی پر آپ کو لگے گا کہ نہیں میری پیشانی تھوڑی لگ رہی ہے، یہ تو دل میرا پیشانی کی جگہ پر آ کر لگ رہا ہے. کہ پیشانی میں تو ہڈی ہوتی ہے نا، ہڈی ہوتی ہے. حضرات صوفیہ جب دباتے سر کو تو کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے جس طرح بہت نرم ہے. کسی نے کہا یہ نرم تھوڑی ہے، فرمایا نہیں ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہڈی جو ہے وہ اس طرف آ گئی ہے اور دل جو ہے اس کا گداز ادھر آ گیا ہے. یعنی جب یہ مطمئن ہو گیا تو یہ پھر ظاہر کو اس نے باطن میں اتار دیا اور باطن جو تھا وہ ظاہر پر آ گیا. اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو میرے دوست کو تصوف کہا جاتا ہے. یہی وہ روحانیت ہے جس سے ہم دور ہیں، اسی لیے ہمارے اندر بے چینی ہے. آج صوفیہ کے ہاتھ پر جو کروڑوں لوگوں نے مسلمان ہوئے ہیں وہ اسی چیز کی تسکین پا کر اپنے الجھے ہوئے مسئلے کا، سوال کا جواب ان کو حضرات صوفیہ کے پاس جب ملتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ رات کو نیندیں کیوں نہیں آتی تھی، کہاں اس وجہ سے نہیں آتی، ذہن پریشان کیوں تھا، اس وجہ سے پوچھ. کیوں؟ کیونکہ اس ایک کو بھولا تو پھر ساری زندگی میں پریشانی آ گئی، اور جس نے ایک کو یاد رکھا وہ صوفیہ کانٹوں پر بھی بیٹھتے تھے تو انہیں مزہ آتا تھا. کیونکہ اصل تسکین اس ایک کو جاننے میں ہے. جس نے اس ایک کو پا لیا وہ اگر سوکھی روٹی بھی کھاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ سوکھی روٹی نہیں، یہ تو شہد سے زیادہ لطیف چیز ہے. کیونکہ اصل قرار مادی چیزوں میں نہیں ہے، اصل قرار الستُ بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں، اس چیز کو قبول کرنے میں ہے. اور رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری سے کسی نے پوچھا، آپ کے مرید نے، کہ یہ تو ہم نے کب ہماری روحوں سے سوال ہوا ہے، مجھے تو یاد نہیں. آپ نے مسکرا کر فرمایا مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے فجر کی نماز میں ہوا تھا. مجھے تو یوں ہوتا ہے جیسے فجر کی نماز میں ہوا تھا، ابھی ابھی تو سوال ہوا ہے. یعنی اتنا استغراق ہے، اتنا انہماک ہے، اتنی توجہ ہے، اور اتنی یک رخی ہے، اور اتنے عقیدے میں پختگی ہے. اور یقیناً اگر ہم ان جیسے نہیں بن سکتے تو ان کی مثال میں آپ کو دیتا کیوں؟ یہ اس لیے دیا ہے کہ جیسا ان کا کمال ہے وہ نہیں پا سکتے ہم، لیکن ان مثالوں کے ذریعے اس راہ کے کچھ نقوش سے استفادہ ضرور کر سکتے ہیں. اور میرے دوستو یہاں پر ایک بات میں عرض کروں جو ہمارا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، وہ یہ ہے میں نے جو ذکر کیا کہ انسان فطرتاً گناہگار نہیں ہے، اس کی روح میں تو اللہ کا پیغام ہے. اس لیے حضور نے فرمایا جب بندہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نہ وہ یہودی ہوتا ہے نہ نصرانی ہوتا ہے، یہ تو اس کے ماں باپ اس کے یہودی و نصرانی بناتے ہیں، ورنہ تو وہ ایک توحید کے پیغام پر پیدا ہوتا ہے، وہ ایک رب کی محبت میں پیدا ہوتا ہے. تو یہاں سے بنیادی بات یہ یاد رکھیے کہ انسان فطرتاً، انسان پیدائشی طور پر گناہگار، بدکار، باغی، فاجر نہیں. انسان تو بنیادی طور پر پاک اور نیک اور سعید پیدا ہوا ہے، نیک اور سعید، سعادت مند پیدا ہوا ہے انسان. یہ تو ماحول کے ذریعے وہ اپنے آپ کو خراب کرتا ہے. اسی کو حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ سعید کیسے پیدا ہوا، کیسے سعادت مند پیدا ہوا، کیسے پاک پیدا ہوا. فرمائی جو اس کا سینہ ہے نا، سینہ کہاں، کہا جی جتنی سعادتیں تھی خدا نے اس کے سینے میں رکھ کر اس کو پیدا کیا، اور پھر اس کو کہا جا معلم ڈھونڈ، جا یہ تو خود نہیں نکال سکتا، ساری سعادتیں اللہ نے خزانے یہاں رکھ دی ہیں اور اس پر خدا نے تالے لگا دیے. کہ چابی تیرے پاس نہیں ہے, دیا سب کچھ تیرے ہوئے, اب تو دنیا میں گیا ہے, اب ہمارے محبوب کے دامن میں آ, اب صحابہ کے دامن میں آ, اب اہل بیت کے دامن میں آ, اب اولیاء کے دامن میں آ, علماء ربانیین کے دامن میں آ, ان کے پاس تیری کنجی ہے, وہ تیرے چہرے کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے ہاں تیری چابی کا نمبر کیا ہے, پھر فوراً وہ چابی لگا کر تیرے اس فیض کو جاری کر دیں گے. اسی کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں اس کی مثال آم کی گٹلی ہے, بڑی پیاری بات, اس کی مثال آم کی گٹلی ہے. دیکھیں آم کی گٹلی کے اندر پورا درخت ہوتا ہے, کئی سالوں کے پھل ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو رکھے رہیں تو تھوڑی درخت نکلے گا اس سے, یعنی آپ اس کو دیکھتے رہیں کہ اس میں درخت نکل جائے گٹلی, نہیں, باقاعدہ جو اس فن کا ماہر ہے اس کے حوالے اس گٹلی کو کریں آپ, وہ لے جا کر اس کے مزاج, اس گٹلی کے مزاج کی مٹی کو دیکھے گا, اس مٹی میں لگائے گا, پھر اس گٹلی کی کیفیت, طاقت, توانائی, اس کا ظرف کتنا, اتنا اس کو پانی دے گا اور پھر اس کی حفاظت کرے گا. تو اس گٹلی کے اندر واقعی میں سارا درخت تھا, لیکن گٹلی اس کو خود نہیں ظاہر کر سکتی تھی, ضرورت تھی ایک مرشد کی. جب مرشد نے اس چیز کو لیا تو گٹلی کے جو جواہرات تھے مرشد کی تربیت سے وہ ایک درخت بن گیا, اور خلق خدا پھر اس سے استفادہ کرتی. یہ انسان کے سینے کی مثال ہے, اس میں سچ بھی ہے, اس میں امانت بھی ہے, اس میں راست گوئی بھی ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ماں کہتی ہے کہ نہیں اس نے ڈاکٹر بننا ہے, باپ کہتا ہے نہیں کہ میرے دادا جو تھے وہ انجینئر تھے لہٰذا یہ انجینئر بنے گا فلاں, بس اپنی طرف سے خام خیالی ہم شروع کر دے رہے ہیں, کتنی بڑی نفسیاتی غلطی کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ جناب آپ دیکھو کہ ایک بچہ پیدا ہوا, ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی عقل کتنی ہے, ابھی ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس کی ذہنی کیپیسٹی کتنی ہے, اس کی استطاعت کتنی ہے, اس کی صلاحیت کتنی ہے, ہمیں یہی نہیں پتا, اور پہلے سے ڈنڈے مار مار کر اس کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں. پھر تو جناب وہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں نا اسپتالوں کے اندر کیا ہو رہا, تو پھر تو ایسی ڈاکٹر بنے گا, نیم حکیم خطرہ جان, اور پھر کہنا جناب اس کو مولوی بنائیں گے, پھر تو نیم ملا خطرہ ایمان. پہلے اس کے اندر صلاحیت دیکھی جائے کہ ہے کیا. تو حضرات صوفیہ یہ فرماتے جب بچہ پیدا ہونا اس سے وہ امیدیں رکھو, بڑی قابل غور بات ہے, بچہ پیدا ہونا اس سے وہ امیدیں رکھو جو وہ لے کر آیا ہے, جو ہر ایک میں ہوتی ہے. اس گھر میں پیدا ہو وہ بھی بچہ وہی لے کر آیا, اس گھر میں پیدا وہ بھی لے کر آیا, ہندو کے گھر جو پیدا ہو وہ بھی وہی لے کر آیا, مسلمان کے گھر جو پیدا ہو وہ بھی وہی لے کر آیا. تو جو چیزیں کامن ہیں, جو چیزیں قدر مشترک ہیں اس کے اندر, وہ چیزیں ڈھونڈو. اب اگر اس کا حافظہ ہی نہ ہو تو آپ اس کو ڈاکٹر بنانے کی امید, پھر آپ نے ایک آس بھی لگا لی خامخواہ, اور اس پر بچے سے ناراض بھی ہو گئے, اور آگ بھی کر دیا اس کو, یہ بھی کر دیا. تو کہا کہ اس سے وہ امیدیں لگاؤ جو وہ لے کر آیا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ سچا بنے گا, یہ امین بنے گا, یہ امانتوں کا خیال کرنے والا بنے گا, یہ حیادار بنے گا. اس لیے کہ یہ چیزیں بچہ لے کر آتا ہے. ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہر بچہ لے کر نہیں آتا, انجینئر بننے کی صلاحیت ہر بچہ لے کر نہیں آتا, لیکن سعید, سچا, نیک, باخلاق, شریف بننے کی صلاحیت ہر بچہ لے کر آتا, ہر بچہ یہ لے کر آتا ہے. اب آئیے گفتگو کو ختم کرتے ہیں, اور چند باتیں جو رہ گئی ہیں اختصار کے ساتھ, آپ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو؟ یہ وہ چیزیں ہیں میرے دوستو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ہماری طبیعت کے اندر سنجیدہ بنائیں گی, ہماری طبیعت کے اندر ہمیں سنجیدہ بنائیں گی, غور کی طرف ہمیں لے کر چلیں گی. میں اس زمانے سے, میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اور میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ بات بتائی بھی ہے کہ میں اس زمانے سے ڈھونڈتا تھا کہ صبر کی کوئی زبردست قسم کی تعریف جو ہے کہ وہ تعریف مل جائے. صبر, کیونکہ صبر اور شکر یہ اصل چیز ہے, صبر اور شکر یہ الگ اصل چیز ہے, اور یہ مومن کا زیور ہے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ میرے لیے دو مثلے اونٹ کے, دونوں میں سے کوئی بھی مل جائے تو ایک سے میں دو کا کام لے سکتا ہوں. صبر اور شکر یہ بنیادی چیز ہیں جس سے بندے کے اندر سنجیدگی پیدا ہوتی ہے. لیکن صبر کا ایک معنی ہمیں صرف یہ ملتا تھا کتابوں کے اندر کہ رک جانا, رکنے کا نام صبر ہے, اظہار کا نام شکر ہے, لیکن پھر بھی تشرفی نہیں ہوتی تھی. کیا رکنا, کیسے رکھیں؟ رکنا چاہتے نہیں رکتے, رکنا چاہتے ہیں کسی چیز سے لیکن نہیں رکتے, پھر اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, تو کیسے صبر پیدا ہو؟ سیدنا امام غزالی کو دیکھ رہا تھا. واقعی میں یہی لوگ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ان کا اتنا گہرا مطالعہ ہوتا ہے انسانوں پر اور انسان کی فطرت پر. کیا وجہ تھی کہ بڑے بڑے مبلغین تھے وہ انقلاب نہ لا سکے, غوث اعظم انقلاب لے آئے, بڑے بڑے وائزین تھے وہ اثر نہ کر سکے, امام غزالی اثر کر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اوپر جاتے تھے. امام غزالی نے بالکل بنیاد سے بات اتاری ہے کہ پہلے دیکھو کہ جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے کون. صرف بیٹھ کر پانچ منٹ کی تقریر اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن واقعی میں اگر قوم نصیحت سننے کے لیے آئی ہے تو پہلے ان کو اپنے آپ سے واقف کراؤ. اسی کو حضرات صوفیہ جب مرید کو پالتے ہیں سمجھاتے ہیں, کشف المحجوب دیکھیے, پہلا درس اس کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا پہلے اپنے آپ کو سمجھ, جب تو خود کو سمجھے گا تو رب کو خود ہی سمجھ لے گا. جس طرح کہ میں نے بات آپ کے سامنے ابھی عرض کی ہے, امام غزالی کو ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنی پریشانی کا حل مل گیا, اور میں اب اتنا مطمئن ہوں الحمدللہ کہ اب مجھے کوئی اشکال نہیں اس میں. وہ تھا صبر اور شکر. صبر کے لیے میں بڑا پریشان تھا کہ صبر کا معنی تو لغوی طور پر یہی ہے کہ رک جانا ہے, لیکن رکنا کیسے, رکنا رکنا چاہتے ہیں پھر نہیں رک پاتے, پھر غلطی ہو جاتی, پھر غلطی ہو جاتی, پھر غلطی ہو جاتی. امام غزالی نے لکھا کہ کہاں بھاگ رہے ہو, کیوں بے ڈھنگی تبلیغ کرتے ہو, کیوں لوگوں کو بے ڈھنگا بناتے ہو, آدھی باتیں کیوں کر کے لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہو. فرمایا کنفیوژن نہ پھیلاؤ, صحیح بات کرو. کہا وہ کیسے؟ کہ صبر کا تو قرآن نے حکم دیا ہے. فرمایا صبر کا حکم دیا ہے لیکن ایک ترتیب سے دیا ہے, ترتیب سے دیا ہے. جو چیز بعد میں آ رہی ہے اس کو پہلے بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے تو مل ہی نہیں رہی, اس لیے کہ جو سے پہلے چیزیں تھیں تو وہ ہے ہی نہیں. گھر میں جناب جو ہے کہ وہ آپ کو ایسی چیز لے کر آئے جو بجلی پہ چلتی ہو, گھر میں بجلی ہی نہ ہو اور آپ لے کر آئے کہ یہ تو چلتی نہیں ہے, تو چلنے کا ہم نے دیکھا فلاں کے گھر چل رہی تھی, تو بھائی اگر بجلی ہوگی اور اس کا پورا سسٹم جو اس کو آگے سے بڑھائے گا تب وہ چیز سے تم استفادہ کرو گے, المختصر جو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو صبر کے پیچھے چند مقدمات ہوتے ہیں, جس طرح عبادت کے پیچھے میں عرض کر رہا ہوں نا, چند مقدمات ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس خاموشی سے نماز میں کھڑے ہو جائیں تو سنجیدگی آ گئی, جسم میں تو آ گئی, یہاں تو نہیں آئی نا. اس لیے کہ یہاں مصلے تک پہنچنے کے لیے, صف میں پہنچنے کے لیے پہلے 10-12 باتیں تھیں, اس کو صحیح طریقے سے اگر کرتے ہوئے آؤ گے تو پھر تم کھڑے ہو گئے, تم کھڑے ہو گئے تو پھر تمہیں استحضار کی ضرورت نہیں ہوگی, میں آنکھ بند کروں کہ نہیں کروں, وہ سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. تو اس کو ٹھیک کرنے کے مقدمات ہو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے یہ خود سے کوئی چیز نہیں ہے. صبر جو ہے, بڑی بنیادی بات کی ہے آپ نے, اور میں ان کی عقل پر سلام پیش کرتا ہوں کہ کتنے ذہین لوگ ہیں, وہ سرکار کے دربار سے کیسے استفادہ کر. میں نے جمعے کو بھی آپ کو کہا تھا کہ میرے آقا کہہ لو, آپ دیکھیں ایک ساحل سوال کرتا ہے کہ حضور یہ کرنا کیسا ہے, کہا یہ ہے, کہ اگر نہ کر سکے تو فرما یہ کر لینا, کہا وہ بھی نہ کر سکے تو یہ کرنا. میں کہتا ہوں بڑے سے بڑے ماہر سے اس کے ایک سوال پر 3 سوال کرو, اس کا علم ختم ہو جاتا ہے. حضور سے صحابہ 15-15 باتیں ایک سوال پر پوچھتے تھے, حضور جواب دیتے چلے جاتے تھے. اس لیے کہ حضور معلم انسانیت ہے, انسانیت کی ضرورت کو جانتے ہیں. اور امام غزالی اور یہ شخصیات جو ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین اور مظہر ہیں. حضرت گرامی دیکھیے, امام غزالی نے فرمایا او صبر پر بات کرنے والے پہلے کچھ اور چیز سکھا. اس لیے کہ صبر خود سے کچھ چیز نہیں ہے. میں نے پوچھا امام صاحب سے, حضور کیسے؟ فرمایا صبر کی مثال تو درخت پر لگے ہوئے پھل کی ہے. صبر کی مثال تو درخت پر لگے ہوئے پھل کی ہے. تو پھل بعد میں, پہلے بیج لگا, پہلے بیج لگائے گا تو پھل آ جائے گا. میں نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا صبر نتیجہ ہے, صبر ثمر ہے, پھل ہے. کس کا؟ یقین کا. اب دیکھیں بات وہی ایمان پر آئی, اور یہ اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید ایک آدھ آدمی میری طبیعت کے ہوں گے تو اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر کیسے سمجھایا انہوں نے کہ صبر جو ہے وہ یقین کا کیا ہے, نتیجہ ہے. یقین کا, یقین کا پھل ہے, جس طرح کے آم بیج کا نتیجہ ہوتا ہے, آم اس بیج کا نتیجہ ہوتا ہے. تو صبر کرو, صبر کرو. ارے تو صبر کیسے ہوگا؟ پہلے یقین کا بیج تو لگا, یقین کا, پھر آئیے لوٹ کر اسی آگ والی بات پر. میرے دوستوں آگ جلاتی ہے, کتنا یقین ہے, اس لیے ہم رک جاتے ہیں اس سے. یہی تو صبر ہے, کیونکہ صبر کا معنی رکنا, صبر کا معنی ہے رکنا. جب یقین جس چیز پر ہوگا تو اس سے پھر رکھا جائے گا. اب آگ پر یقین ہے کہ وہ جلائے گا, تو ہمارے سامنے کوئی بندہ جتنی تعریف کر دے آگ کی, اس کی ٹھنڈک کے بارے میں, اس کی برودت کے بارے میں, لیکن ہم ہاتھ نہیں ڈالتے, ہاتھ روکتے ہیں. تو یہ رک جانا یہ صبر ہے, لیکن یہ کیسے پیدا ہوا؟ جب آگ کے جلانے پر یقین ہوا. تو اب رب کے ہونے پر ایک دن یقین ہو جائے, رب کو جواب دینے پر اگر یقین ہو جائے, رب دیکھ رہا ہے اس پر یقین ہو جائے, رب کے حضور پہنچیں گے تو یقین ہو جائے, تو پھر جو کیفیت پیدا ہوگی اسی کو صبر آپ کہیں گے. پھر جو کیفیت پیدا ہوگی اسی کو آپ صبر کہیں گے. حدیث قرآن کریم نے فرمایا کتب اللہ علی نفسی رحمہ, ہم نے رحمت کو اپنے ذمہ لے لیا ہے, ہم نے رحمت کو اپنے ذمہ لے لیا ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. ایمان کے ساتھ, آپ قرآن کی ساری آیتیں پڑھیں, اس میں آپ دیکھیں گے اکثر جگہ پر بلکہ تقریباً جگہوں پر جہاں ایمان کی بات آتی ہے وہاں عمل کی بات آتی ہے. جہاں آپ گھبرائیں نہیں, مجھے سحری کا بھی پورا ٹائم پتا ہے, سب کچھ پتا کب ہوگی آپ تو مجھے رسپانس دیں اس کا, اور ہم بالکل اپنے ٹائم پر سب کچھ چیز ختم کر دیں گے اور سب چیزیں آپ تک پہنچ جائیں گی. جو شیڈیول بنا ہوا ہے اس کا, اسکیڈیول جو بنا ہوا ہے اس کا, وہ انشاءاللہ آپ تک اس کو پورا فالو کریں گے. میں ایک بات جو عرض کر رہا ہوں, دیکھو یہ زندگی میں پھر ملے نہ ملے, اور میں اس وقت میرے سارے بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, ان کو سب پتا ہے. میں تو ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلی دفعہ اعتکاف میں آئے ہیں, اور اللہ ان کے اس اعتکاف کو قبول کرے, اور کچھ ہمارے بچے ہیں جو دور دراز سے سفر کر کے آئے, نوجوان آئے ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ ہے وہ جوانی. حضور نے فرمایا کہ سات بندے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, سبحان اللہ, سات بندے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. فرمایا ایک وہ جو نیک حاکم ہوگا, ایک وہ جو چھپ کے صدقہ دینے والا ہوگا, چھپ کے صدقہ دینے والا, ایک وہ جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہوگا, اس میں سے ایک وہ نوجوان. اور اللہ کے عرش کا سایہ کوئی ایسا عام نہیں ہے. اس دن لوگوں کی کھوپڑی جو نا وہ گرمی سے ابل رہی ہوگی, اور پاؤں کے تلوے جل رہے ہوں گے, چیخ و پکار لگی ہوگی, لیکن ٹھنڈے سے ٹھنڈا راحت اور شفقت اور سکون مطمئن کرنے والی اگر کوئی چھاؤں کی جگہ ہوگی تو خدا کے عرش کا سایہ ہوگا. وہاں تک سب نہیں پہنچ سکتے, یہ پہنچیں گے. ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی شباب پر ہوگی, اور کوئی بدکارا اسے بدکاری کے لیے اپنی طرف بلائے گی کہ مجھ سے بدکاری کر لے, اور وہ کہے گا نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے, اور وہ لوٹ کر آئے گا. رب فرماتا ہے اس سے پھر کوئی سوال نہیں ہوگا, جیسی قبر کھلے گی اس کو اٹھا کر ہمارے عرش کے سائے تلے لائے گا. اور جو عرش کے سائے تلے آیا ہے وہ جہنم میں جانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ جنت الفردوس میں جانے کے لیے آیا ہے. تو میں تو یہ بات ان نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ سنجیدگی ان کے اندر ہے لیکن یہ مزاج دین کو اس حوالے سے مزید سمجھیں. تو میرے دوستو اس بات کو یاد رکھیں, ایمان یقین کا نام ہے اور یہ بچتا عمل کے ذریعے ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو اکثر دیا کرتا ہوں کہ ایمان کی مثال پرندے کی ہے. کس کی ہے؟ اور عمل نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, والدین کے حقوق, اولاد کے حقوق, بچوں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, یہ چیز ناجائز ہے اس کو نہ کرنا, یہ چیز جائز ہے اس کو کرنا, یہ تمام چیزوں کی مثال پنجرے کی ہے. کس کی ہے؟ تو یہ عمل کی مثال پنجرے کی ہے اور ایمان کی مثال پرندے کی ہے. اصل قیمتی چیز وہ پرندہ ہے لیکن وہ بچے گا پنجرے کے ذریعے, بچے گا پنجرے کے ذریعے. پنجرہ جتنا مضبوط ہوگا اس تک, جس تک آپ نے اس پرندے کو حوالے کرنا اس تک صحیح راستے میں, چاہے کتنی تیز ہوا چل رہی ہو, بارشیں ہو رہی ہوں, موسم خراب ہو, کچھ بھی ہو, آپ بے فکر ہو. آپ اگر لیٹ بھی گئے تو پنجرہ رکھ دیا, فرمایا کہ آپ سمجھ گئے کہ پرندہ بھاگے گا نہیں اس لیے کہ پنجرہ مضبوط ہے. پنجرہ تو یہ وقت اور راستے اور یہ زندگی کے نشاب, نشیب و فراز, یہ تند و تیز نفس کی جانب سے اٹھنے والی ہوائیں اس کے ایمان کو ڈاکہ نہیں ڈال سکتی کہ جس کے ایمان کے اوپر عمل کا پنجرہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. اس لیے آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے, جہاں ایمان کی بات ہے وہاں عمل صالح کی بات ہے. کہیں ایمان آپ کو قرآن میں عمل صالح کے بغیر نہیں ملے گا. اگر ایک آدھ جگہ پر آیا بھی ہے تو اس میں مزمن ایمان صالح مفسر نے نکالا ہے, اس لیے کہ ایمان کا تعارف ہی کس سے ہوتا ہے؟ عمل صالح سے ہوتا ہے. اس کو میں دوسرے انداز میں, اس انداز میں سمجھاؤں گا جو تربیت کے حوالے سے. دیکھیں عمل کو کہتے ہیں اسلام, عمل کو کہتے ہیں اسلام, عمل کو کہتے ہیں اسلام, اور ایمان ایمان ہوتا ہے. جو ہم عمل کرتے ہیں, جو ہمارے ظاہر پر نظر آتا ہے, یہ اسلام ہے. داڑھی ہم نے رکھی ہے, نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں, ماں باپ کی فرما مرداری کر رہے ہیں, یہ ہے اسلام. ٹھیک ہے, اسلام بندے کے ظاہر پر ہوتا ہے اور ایمان بندے کے دل میں ہوتا ہے. یہ بھی ذرا سمجھ لیں آپ تاکہ اور سنجیدگی اس میں آ جائے, کیونکہ ایمان تصدیق کا نام ہے نا, کسی چیز کے سچائی کا نام ہے. تو سچائی کا ہاتھ سے کیا تعلق ہے؟ سچائی کا پاؤں سے کیا تعلق ہے؟ سچائی کا آنکھوں سے کیا تعلق ہے؟ سچائی کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے. تو وہ سچائی دل میں ہے. اب وہ سچائی ہے کہ نہیں, وہ ظاہر ہوگی ہمارے جسم سے, ہمارے بولیے جسم سے. مومن ہو اور اس کے آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ کر, یا جناب جو ہے اس کے تعارف جو بھی اس کا لیا جائے, اور اس کے تعارف کے طور پر وہ کہے جی میں مسلمان ہوں اور میں مومن ہوں, تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے اپنے آپ کو مومن کہنا, لیکن تمہارا عقیدہ ایمان کے مطابق ہے کہ نہیں یہ تمہارا عمل بتائے گا. بندہ مسلمان ہو اور اس کی ادائیں کافروں جیسی ہو, بندہ مسلمان ہو وہ پایا جائے شراب خانے کے اندر,
بندہ مسلمان ہو پایا جائے بدکاری کے اندر اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں فلاں ہوں, تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں, ایسے ایمان کی حاجت خدا کو نہیں ہے. اس لیے کہ خدا جس ایمان کو چاہتا ہے وہ ہے کہ جس کی تصدیق کی گئی ہے اسی کی فرمان برداری میں وہ عمل ظاہر پر بھی نظر آئے, اور یہ ظاہر اور باطن جب ملتا ہے تو بندہ مومن بنتا ہے. اسی کو حضرت اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قرآن کے ایک معنی فرقان ہے جو حق و باطل کو الگ کرنے والا ہے. تو مومن اپنے عمل سے قرآن ہوتا ہے, یعنی جو قرآن نے کہا ہے وہ اس کے ظاہر میں نظر آ رہا ہو. تو ہمیں اتنا میچیور بننا ہے, اتنا سنجیدہ بننا ہے, اتنا متین بننا ہے, اور ہم نے آگے بڑھنا ہے, اپنا چہرہ حضور کی سنت کے مطابق کرنا ہے, اپنا عمل حضور کی اداؤں کے مطابق کرنا ہے. کیوں ہم یہودیوں سے مرعوب ہوں, کیوں ہم عیسائیوں سے مرعوب ہوں, جب دین فطرت یہی ہے اور سب سے خوبصورت چہرہ میرے آقا ہی کا ہے. تو پھر تو اچھوں کی نقل کی جاتی ہے نا, تو پھر اچھوں کی نقل کی جائے. کوشش کریں, اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, تیار کریں. آج تیار کریں گے کل آپ یہ کر گزریں گے, آج تیار کریں گے پرسوں کر گزریں گے, لیکن تیاری کے لیے عزم کریں. جب یہ بات آپ یہ بات ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں میں, اگر یہ ٹھیک ہے تو دل میں لگائیں, اس کا اثر جلدی آپ پر مرتب ہو جائے گا. پہلے قبول کریں اس چیز کو, آپ پہلے قبول کریں, پہلے اس بات کو قبول کریں ہاں یہ ٹھیک ہے. جب ہم کسی چیز کو ٹھیک کہہ دیتے ہیں نا تو انسان کی طبیعت یہ کہ جاتا ضرور ہے اس کے پیچھے, پھر آج نہیں تو کل. اس لیے کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو آ گیا تو وہ بھولا نہیں, اس لیے کہ اس کو منزل پتا تھی. تو جس کو یقین لگ جائے تو اس منزل پر آتا ضرور ہے. جبکہ ہم اس بات کو یقین کی وادی تک لے جائیں, کیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ تو میرے دوستو ایمان صالح جو ہے وہ ایمان صالح وہ ایمان کو بچاتا ہے, ایمان کو عمل صالح جو ہے وہ ایمان کو بولیے بچاتا ہے, اور اس کے ذریعے بندے کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درجہ بلندی عطا ہوتی ہے. اب آئیے میں گفتگو کے لیے جو چند منٹ رہ گئے ہیں میں صرف فضائل کو پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. اب ہماری طبیعتیں مزاج کے طور پر تیار ہیں, اب آیا ہے وہ مرحلہ. میں تو کہتا ہوں اب بھی نہیں آیا ہے, اب تو اور گویا کہ میرے اور آپ کے دل کو ابھی پالش کرنے کی ضرورت ہے. اب اور پھر اس کے بعد ہم جس کا میدہ خراب ہو آپ اس کو کہیں آم کتنا میٹھا ہو گیا, پہلے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کا میدہ ٹھیک کروائیں, پھر اس کو پتا چلے گا میٹھا کیا ہوتا ہے اور کڑوا کیا ہوتا ہے. ہمیں کیا پتا رحمت کیا ہوتی ہے اور غضب کیا ہوتا ہے, یہ تو ہم اپنے آپ میں نہیں ہے. جب ہمارے روحانی میدے درست ہو جائیں گے, دل صاف ہو جائے گا, پھر ہمیں چھوٹی سی بھی نیکی, چھوٹی نہیں وہ سب سے بڑی نیکی لگے گی. یہ جو ہم ٹٹولتے ہیں نا, یہ چھوٹی یہ بڑی, یہ چھوٹی یہ بڑی, اس لیے کہ ہمارے خود روحانی میدے درست نہیں ہے, ہمارا خود مزاج درست نہیں ہے. تو ہم کڑوے اور میٹھے کی کیا تمیز رکھیں, لیکن جن عظیم ہستیوں کے دل منور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں فرض تو فرض ان کا مستحب بھی ترک نہیں ہوتا, اس لیے کہ پھر وہ اتنے عظیم ہو جاتے ہیں, ان کو اصل مٹھاس مل جاتی ہے اور ان کو کڑوے پن کی ترش مزاجی بھی واضح ہو جاتی ہے, تو وہ ترشی کو چھوڑتے ہیں, اور مٹھاس اگر قطرے میں بھی ہو جائے تو وہ اس کا پورا جام سمجھا کرتے ہیں. میرے دوستو اب آئیے حدیث پاک پڑھتے ہیں, درود پاک پڑھیے پہلے حضور. اب دیکھیں رب کی رحمتیں کیسی ہوتی ہیں, رب کی رحمت کیسی ہوتی ہے, یقین والوں پر کیسی ہوتی ہے. سبحان اللہ, جلدی سے سن لیجئے اس کو, پھر میں اس میں ایک بات اور روایت تاکہ اس کو چیک اینڈ بیلنس جس کو آپ کہتے ہیں بالکل بیلنس کرنے کے لیے اور اس کا سینٹرل اور اس کا توازن جو ہے وہ ذکر کرنے کے لیے میں آخری میں ایک روایت پڑھوں گا تاکہ ہم بے ڈھنگے نہ ہو جائے. کوئی انسان بڑا مطلبی ہوتا نا, ایک پکڑا بس ادھر ہی لپک گیا. نہیں, ہم اہل سنت ہیں, اعتدال پر رہتے ہیں, اعتدال عقیدے میں بھی اعتدال پر ہیں اور الحمدللہ فکر و عمل میں بھی اعتدال پر ہیں. انشاءاللہ دونوں رسول اللہ کے قول سے سنیے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک سنیے, میرے آقا فرماتے رب کی رحمت کیسی ہے. سبحان اللہ, سکا فرماتے ہیں نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے, ان اللہ مئۃ رحمت انزل منہا رحمۃ واحدہ, اللہ نے سو, اللہ کی جانب سے جو رحمت ہے, بخشش ہے, عفو ہے, کرم ہے, اس کو اللہ نے سو درجے میں بانٹا ہے. یہ ہمارے لیے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اس رحمت کے کتنے درجے ہیں, سو. سو کا معنی سو, یہ سمجھے آپ ذرا, سو کا معنی سو, سو درجوں میں بانٹا ہے. سکالی صلاح فرماتے ہیں انزل منہا رحمت واحدہ, اس سو میں سے 99 کو ایک طرف کیا, 99 کو ایک طرف کیا اور ایک کو نکال کر زمین پر ڈال دیا. اس دنیا میں صرف ایک رحمت ڈالی, 99 کو پیچھے کر دیا. میرے آقا خود کہتے ہیں بین الجن والانس والبہائم والحوام فرمایا جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، بہائم کے، حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کے لیے، ان ساری کائنات کے لیے خدا نے 99 کو ایک طرف کیا، ان سب کے لیے صرف ایک رحمت ڈالی اس دنیا میں، ایک رحمت، وہی ایک رحمت جنوں کے لیے بھی تھی، وہی ایک رحمت انسانوں کے لیے بھی تھی، وہی ایک رحمت جانوروں کے لیے بھی تھی، وہی درندوں کے لیے بھی تھی، وہی حشرات الارض کے لیے بھی تھی۔ سکا فرماتے ہیں کہ یتعاطفون بها ویتراحمون بها، تعطف الوحش علی ولدها۔ فرمایا کہ دیکھو اس ایک رحمت نے اتنی بڑی دنیا پر کیسا کرم کیا۔ کہ کیسے؟ فرمایا وحشی جانور کو دیکھتے ہو اپنے بچے کو چاٹتا ہے وہ، آئے ہائے، بولو نا سبحان اللہ، ہاں ہاں سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ فرما وحشی جانور کو دیکھتے ہو کہ جب اپنے بچے کو چاٹتا ہے؟ صحابہ نے کہا، ہاں، کہا دیکھو ہے وحشی لیکن بچے پر پیار آیا نا، کہاں؟ کہا یہ اسی ایک رحمت کا نظریہ ہے۔ تو آج تم ایک دوسرے سے پیار سے ملتے ہو، جانور بھی ایک دوسرے سے پیار سے ملتا ہے، یہ سارا پیار جو دنیا کے اندر ہے، یہاں تک کہ درندے کے اندر بھی اپنے بچے کا اگر پیار ہے تو وہ صرف ایک رحمت کے لیے ہے۔ صحابہ کہہ اٹھے حضور پھر وہ 99 رحمت کس کے لیے؟ فرما وہ اخر اللہ 99 رحمتن یرحمو بہا عبادہ یوم القیامہ، اللہ نے وہ 99 رحمت مصطفیٰ کی امت اور مومنین کے لیے رکھی ہے۔ اب مجھے بتائیے کوئی اندازہ ہو سکتا ہے، کوئی ہم حساب بنا سکتے ہیں کہ ایک رحمت جو ہے اگر دنیا میں آئے، اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، تو اس سے اتنا بڑا انقلاب آئے، اور وہ ایک رحمت نے اتنا انقلاب کیا، تو 99 رحمت جب خدا کی برسے گی حضور کی امت پر جو یقین کے ساتھ دنیا سے جائے گا، تو پھر کون سا گناہ رہے گا اور کیا رہیں گے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن آخر میں آئیے ایک حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں، ایمان کے لیے دونوں چیزیں، امید بھی اور خوف بھی، کہ یہ رات کی عبادت قبول ہی نہ ہو، اور ضرور قبول ہوگی۔ خوف اور امید، یہ مجموعہ ایمان ہے۔ اس پر حدیث سنیے جامع ترمذی سے اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بڑی پیاری مثال اس حدیث پاک سے آتی، کہ ان رجلین ممن دخل النار اشتد سیاہوہا، اللہ رب العالمین نے دو آدمیوں کو جہنم میں ڈالا، اللہ رب العالمین نے دو آدمیوں کو جہنم میں ڈالا، وہ جہنم میں چیخنے لگے، بہت زور زور سے چیخنے لگے، اشتد سیاہوہا، ان کی چیخ جب بہت بڑھ گئی نا، فقال رب تعالی اخرجوہما، اللہ نے فرمایا ان دونوں کو نکال کے لاؤ۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں گریہ ہی رحمت کو لاتا ہے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ گریہ ہی رحمت کو لاتا، چیخے نہیں تھے تو رحمت نہیں آئی، چیخا خوب چیخا رحمت مائل بکرم ہو گئی۔ یہ صوفیہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ گڑ گڑاؤ گے تو رحمت آئے گی نا، اب وہ گڑ گڑائے تو رحمت آئی، رب نے فرمایا نکالو ان دونوں کو باہر، نکال دیا گیا۔ فقال لہما، ان دونوں سے کہا، لأی شئین اشتد سیہما، کیا ہو گیا تم کو، تم اتنا چیخ رہے دونوں؟ قالا، ان دونوں کا، فعلنا ذالک لترحمنا، ہم اس لیے چیخ رہے تھے یا اللہ کہ تو ہم پر رحم کر دے، ہم اس لیے چیخ رہے تھے تو ہم پر رحم کر دے۔ قال، اللہ رب العالمین فرمائے گا، فإن رحمتی، میری رحمت چاہیے نا، کہاں؟ اللہ فرماتا میری رحمت صرف یہ ہے، لکوما ان تنطلقا، میری رحمت یہی ہے کہ جہاں سے آؤ وہاں لوٹ جاؤ، جاؤ جہاں سے آؤ وہیں لوٹ جاؤ، یہ میری رحمت ہے۔ فتلقیا انفسکما حیث کنتما من النار، دونوں وہیں پہنچو جہاں آگ میں تھے، بس میری رحمت یہی ہے، چلو نکلو یہاں سے، چلو۔ فیلقی احدہما نفسہ، ایک جو تھا وہ پیچھے پاؤں الٹا اور وہ چلا جہنم کی طرف۔ فیجعلہم اللہ علیہ بردن و سلامن، رب کی ذات نے مشاہدہ فرمایا، ارے یہ تو جا ہی رہا ہے، سبحان اللہ، یہ تو واقعی میں جا رہا ہے، ایک کھڑا رہ گیا ایک چلا گیا، جو چلا گیا نا تو رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے جا رہا ہے، دیکھو ہمارا کہنا مان کے جا رہا ہے، بردم و سلاما، آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دو اس پر۔ اب وہ تو چلا گیا، اب جو کھڑا تھا، ویقوم الاخر فلا یلقی نفسہ، جو خود کو نہیں لے گیا پیچھے آگ کی طرف، کھڑا ہی رہا۔ فیقول رب، اللہ نے پوچھا تو کیوں نہیں گیا، ما مناک ان تلقی نفسک کما القى صاحبک، جس طرح تیرا دوست اپنے آپ کو آگ میں لے گیا تو تو کیوں نہیں گیا پیچھے۔ فیقول رب انی لارجو، یا اللہ میں امید رکھتا ہوں، میں کچھ امیدیں بھی رکھتا ہوں۔ کیا امید رکھتا ہے تو؟ کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ تعیدنی فیہا بعدما اخرجتنی منہا، یہ اللہ امید ہی میں یہ رکھتا ہوں کہ جب تو مجھے نکالنے پر قادر ہے تو مجھے واپس ڈالنا نہیں، تو اس پر بھی قادر ہے، میں اس بات کی امید رکھتا ہوں. فیقول له رب تعالى لك رجاؤك, فرما ہاں تیری امید بہت اچھی ہے. فیدخلان الجنہ برحمت اللہ, اس کو بھی نکالا, اس کو دونوں کو جنت میں داخل کر. یہاں پر علماء نے لکھا ہے, یہاں پر علماء نے لکھا, جو لاگ کر گیا وہ خوف کی وجہ سے بخشا گیا, اور جو ڈٹ گیا وہ امید کی وجہ سے بخشا گیا. تو ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کا مجموعہ ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجئے, 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی رسول, یہ بڑا جھومر بند کر, اللہم صلی علی رسول محمد. اپنے سروں کو جھکائیے, دل کی طرف توجہ کیجئے. آداب دعا میں سے یہ ہے, اپنی ہتھیلیوں کو پھیلائیں اور اپنے آپ کو میدان محشر میں مردوں میں شمار کریں, اور ایک ذات صرف اللہ کی ہے جو چھٹکارا دینے والی ہے. اس خیال کو قبول کریں, مضبوط کریں. تمہاری زبان کیا کہہ رہی ہے, لیکن اللہ تمہارے دل جو کہہ رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور یہ مغفرت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, لمحات کی گھڑیاں ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ زندگی میں اگر ایک دفعہ بھی اگر چمٹ کر دعا کر لی تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے دوستو, دنیا میں نحوستیں, بربادیاں, خرابیاں, بیماریاں, یہ سب گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, اور گناہیں توبہ اور دعا سے معاف ہوتی ہیں. آخرت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ لوگ بخشے جائیں گے جو کثرت سے دعا کرنے والے ہوں گے, گڑ گڑانے والے ہوں گے, رب سے امید لگانے والے ہوں گے. سب سے بڑی بات یہ جو حدیث میں نے پڑھ دی ہے نا جامع ترمذی کے آخر میں, اس کو ذہن میں رکھیے. سروں کو برائے کرم جھکائیے, نہ میں آپ کے چہروں کو دیکھوں نہ آپ میرے چہرے کو دیکھیں, ہم سب مل کر رب کی رحمت کے وجہ کریم کو دیکھیں. اپنے سر کو جھکائیے, سر کی آنکھوں کو بند کیجئے, اور 11 دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما دل الجود والكرم وعلي وصحبه بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك 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 اني كنت من الظالمين. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. ان رحمه الله قريب من المحسنين. ان رحمه الله قريب من المحسنين. ان رحمه الله قريب من المحسنين. مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عزیز و اقارب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہمارے ملنے جلنے والے جمیع مسلم مسلمات مومن مومنات کے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم گناہوں کی نحوست سے ہمیں آزادی نصیب فرما, گناہوں کی گند سے, اس کی سیاکاریوں سے مولا کریم ہمارے دلوں کو پاک کرتے ہوئے اپنے فضل, اپنے محبوب کے چہرے کے نور سے ہمارے قلوب کو منور و مستنیر فرما. مولا کریم آج شب صرف تو نہیں یہ توفیق ہمیں دی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے آئے ہیں, ہمارا آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے, ہمارا چلنا ہماری طاقت سے نہیں, یہ تیری توفیق شامل حال تھی. تو نہیں مولا کریم اس معاملے کو ہمارے لیے مولا کریم پیدا فرمایا, اور یہ مجلس ہمارے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرنے کا بہانہ بنی. مولا کریم تو نہیں ہمارے لیے یہ تمام چیزوں کا آراستہ فرمایا, تو نے یہ توفیق دی, تو نے یہ سعادت دی کہ تیرے حضور گڑ گڑا سکے. تو مولا کریم اب تو قبولیت بھی کی توفیق بھی ہمیں برہم فرما دے, قبولیت اور رضا کی چادر سے مولا کریم ہمیں ملبوس فرما دے. جو گناہ ہم نے کیے مولا ہم جانتے ہیں, ہماری موت بہت قریب ہے, ہمارے جسم کی کمزوریاں ہمیں پتا ہیں. مولا کریم اگر تھوڑی دیر کے لیے سانس رک جائے تو ہمیں اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے, تھوڑی دیر پانی نہ پیئے تو ہمیں اپنی حیثیت پتہ چل جاتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے مولا کریم کھانا نہ کھائے تو ہمیں اپنی اوقات اور اپنی پسپائی کا اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن مولا کریم تو کریم رب ہے, تو نے ہی احساس ہمارے قلب و جگر کے اندر گداز کیا ہے۔ مولا کریم، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی ندامت کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنی ذلت و خواری کا اعتراف کرتے ہیں۔ مولا کریم، ہم اپنی بدبختی کا اعتراف کرتے ہیں، اب تجھ سے سعادت مندی کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہی سعادت مندی عطا فرمانے والا ہے، تو ہی ذلت کو عزت میں تبدیل کرنے والا ہے۔ مولا کریم، تو ہی خواری کو افتخار و کرم میں تبدیل فرمانے والا ہے۔ تجھے بندوں کا گڑ گڑانا پسند ہے مولا کریم، تیرے حضور گڑ گڑاتے ہیں، دل اس بات کی تسکین کو پاتا ہے کہ جو تجھ سے مانگتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، جو تجھ سے چاہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ مولا کریم، اپنے فضل سے یہ چھوٹے چھوٹے بچے مولا کریم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ نوجوان بیٹھے ہیں جنہیں جوانی کا شباب ملا ہے، لیکن تیرے خوف سے، نفسانی خواہشات سے کنارہ ہو کر تیری رحمت نے انہیں گھیرا ہوا ہے، مقبول بندوں میں شمار کیا ہوا ہے۔ مولا کریم، یہاں پر بزرگ عمر رسیدہ لوگ بھی بیٹھے ہیں مولا کریم، جن کے چہروں پر سفید داڑیاں ہیں۔ تیرے حبیب فرماتے ہیں کہ جب تیرے بندوں کی عمریں 60 سال سے بڑھ جاتی ہے تو تو کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری زمین پر آزاد کیا ہوا میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، میرا آزاد کیا ہوا ایک بندہ ہے، جس پر ہم نے کوئی گناہ نہیں رکھا۔ مولا کریم، ایسے عمر رسیدہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں جن کی سفید داڑیوں پر تیری رحمت جوش میں آتی ہے۔ ان نوجوانوں، ان بچوں، ان بزرگوں کے صدقے مولا کریم، ہمارے بچوں، ہمارے والدین اور ہمارے گناہوں کو مولا کریم معاف فرما۔ جو گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں، تجھے یاد رکھ کر کیے ہیں، بڑی ذلت اور بڑی بے شرمی سے کیے ہیں، مولا کریم اسے معاف فرما۔ مولا کریم، ہم جانتے ہیں کہ اس کی ذلت کتنی خطرناک ہے، اس پر عذاب کتنا خطرناک ہے، دنیا میں پسپائی کتنی ہے، آخرت میں نقصان کتنا ہے، لیکن مولا کریم تیری کریمی کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا کریم، جس طرح اب تک پردہ ڈالا ہے، ہمیشہ تک کے لیے اس کو مٹا دے۔ مولا کریم، ہم بہت گناہگار سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تو نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا، ہمیں پھر بھی شرفا میں رکھا، ہمیں پھر بھی عزت والوں میں رکھا۔ اے کریم مولا، جس طرح تو نے اپنے محبوب کے صدقے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا، مولا کریم ہمیشہ کے لیے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ گناہوں سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے گھن اور نفرت عطا فرما، گناہوں سے مولا کریم ہمارے دلوں کو اچاٹ اور بیزار کر دے، تیری رحمت کی طرف راغب کر دے۔ مولا کریم تیری رحمت کی طرف راغب کر دے۔ بزرگوں کے جو عقیدے تھے، اولیاء کے جو عقیدے تھے، مولا کریم اسلاف کے جو عقیدے تھے، جو مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں، جو ان ولیوں کا نظریہ تھا، اس کی مطابقت، اس کو فالو کرنے کی، مولا کریم اس کی پیروی کرنے کی ہمیں ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرما۔ اس پرفتن دور میں، اس پرآشوب دور میں مولا کریم ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم تمام عالم اسلام پر خاص فضل و کرم فرما۔ حرمین شریفین پر مولا کریم یہود و نصارہ کی گندی نظریں لگی ہیں، مولا کریم حرم شریف کی حفاظت فرما، مدینہ منورہ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما۔ مولا کریم جو باطل پرست لوگ اس ملک کے شرازے کو بکھرنے کے لیے آئے ہیں، آج کی شب کی دعا کرتے ہیں، اس پاک سرزمین کو مولا کریم مانوی طور پر بھی سمبھ مسمہ کر کے زمین کو پاک سرزمین بنا دے۔ مولا کریم ان خارجیوں سے، ان بدبختوں سے، ان دہشت گردوں سے، ان بھتا خوروں سے، مولا کریم یہ تیرے امت کے سکون کو نوچنے والے ان بدکاروں ذلیلوں سے مولا کریم اس ملک کو، شہر کو پاک فرما، ان کی سرپرستی کرنے والوں کو ذلیل و خوار فرما۔ مولا کریم اس ملک میں بسنے والے تاجروں، غریبوں، مزدوروں، بے سہاروں، بیواؤں، مولا کریم بچیاں، عورتیں، مرد، تمام کی عزت و آبرو کی مولا کریم حفاظت فرما۔ مولا کریم اس مختصر سے وقت میں جو ہم نے مانگا ہمیں عطا فرما۔ اس مجمع میں بے شمار نیک لوگ بیٹھے ہیں جو جائز مرادیں رکھتے ہیں، تمام کی جائز مرادوں کو قبول فرما۔ مولا کریم جن لوگوں نے سحری کا اہتمام کیا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں، تو نے توفیق دی ہے کہ جنہیں یہ جذبہ افطاری کا ملتا ہے، جنہیں یہ جذبہ سحری کا ملتا ہے، مولا کریم غیب سے ان کے لیے اپنی مولا کریم شفقت و رحمت کے دروازے کشادہ فرما۔ تیرے مہمانوں کے لیے اکرام انہوں نے کیا ہے، تیرے مہمانوں کے لیے مولا کریم تیری عزت ان کے دلوں میں اتنی گھر گھر گئی ہے کہ جو تیرے گھر میں آتے ہیں یہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ مولا کریم تیری عزت اور تیری توفیق اور تیرے مہمانوں کے خاطر جو یہ خورد و نوش کا اور یہ سحری کا، پینے کا، اور مولا کریم جو ظاہری مادی ضرورت ہے اس کا جو اہتمام کیا ہے، ان کے خزانوں میں مولا کریم اور اضافہ فرما۔ انہیں محتاجی سے بچا، ان کے بچوں کو محتاجی سے بچا۔ ان کے بچوں کی خوشیاں انہیں نصیب فرما، ان کے گھروں کو آباد رکھ۔ مولا کریم جو اس مسجد کی حفاظت پر معمور ہیں، جو اس مسجد کا خیال رکھتے ہیں، ان کے گھروں کا مولا کریم تیری قدرت خیال فرمائے، ان کی عزت و آبرو کا خیال فرمائے۔ مولا کریم ہمیں مسجدوں کا عبادت کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج رات کی نسبت مولا کریم تیرے حبیب کی اس حدیث پاک سے ہے، مولا کریم اس کا وافر حصہ ہمیں مرحمت فرما، جو دعائیں ہم نے کی ہیں قبول فرما، جو نہ کر سکے اسے بھی قبول فرما۔ کر لیتے تو سب کا بیڑا پار ہو جاتا، لیکن یاد نہ رہی، مولا کریم تیرے علم میں موجود ہیں، تو جہاں تو نے اتنے بیان کی، اتنے سننے کی، اتنے سبحان اللہ کہنے کی توفیق دی ہے، تو مولا کریم بن مانگے اپنے محبوب کے صدقے وہ نعمت بھی ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ ہمارے سخت دلوں کو نرم فرما، تیری ذات کا کامل مراقبہ عطا فرما۔ تو دیکھ رہا ہے، تیرا دیکھنا حق ہے، تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، جب ہم تنہا ہوتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، مولا کریم تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مولا کریم تیرے دیکھنے اور تیرے مراقبے کی کیفیت کو ہمارے قلب و جگر کے اندر راسخ فرما، ہمیں چھپ چھپ کر بھی تیری عبادت اور تیری فرمان برداری کی توفیق عطا فرما، اور مجمع عام میں بھی، جلوت میں بھی تیری عبادت اور تیری فرمان برداری کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم لوگ دور دراز سے تیرے بندے آئے ہیں اس مسجد شریف کی طرف، ہر قدم پر انہیں نیکی عطا فرما، اجر عطا فرما، انعام عطا فرما۔ آج ہمارے درس قرآن کے لیے مولا کریم ہمارے جس بھائی نے اہتمام کیا، موسم کی ناگفتہ حالات کی بنا پر یہ تاخیر کا شکار ہوا، اس آزمائش پر انہیں بھی اور ہمیں بھی صبر عطا فرما، اور اس نیک ذوق پر مولا کریم ان کی نیتوں کو اور جو تو اس کے ذریعے انہیں عطا فرمائے گا، مولا کریم بس اس نیت پر ہی یہ کمال ان کو عطا فرما دے۔ حاضران محفل یہاں بیٹھے ہیں، جو بیمار انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما، جو پریشانی حال میں مبتلا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار انہیں حلال روزی عطا فرما، جو اسپتالوں میں مولا کریم لا علاج امراضوں کے اندر ہیں، اپنے حبیب کے صدقے انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما، ہمارے پڑوس میں جو بیمار ہیں، ہمارے محلے میں جو بیمار ہیں، ہمارے شہر میں جو بیمار ہیں، مولا کریم انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ مولا کریم یہ موسم کی جو ناگفتہ بے حالات ہیں اس کو ہمارے لیے آسان بنا، زحمت نہ بنا، عذاب نہ بنا، رحمت بنا، رحمت بنا، رحمت بنا۔ ہماری ان تمام التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں مولا کریم شفع مقبولیت عطا فرما۔ اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین، یا حنان یا منان یا رب العالمین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آخر میں دعا کیجئے سروں کو جھکا کر، دل کی طرف توجہ کر کے، وہ بنیادی دعا جو ساری دعاؤں کا اصل ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، میرے دل کو ہمیشہ اپنی جانب ہی رکھنا، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے، صرف قلوبنا، میرے دل کو ہمیشہ پھیرے رکھنا، بطاعتک وطاعتک سیدنا ومولانا محمد المصطفى المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی اطاعت کی طرف اور اپنے محبوب کی اطاعت کی طرف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم تیری شان ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، تو جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ آؤ اس مختصر بات میں سب مانگ رہے ہیں، مولا کریم ہم سے، ہمارے بچوں سے، دنیا و آخرت کی ہر قسم کی بدبختی، شقاوت، محرومی کو مٹا دے، اور ہم تمام کو سعیدوں میں شمار فرما۔ واسطہ پیارے ایک ایسا ہو جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے بمومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے بطیب و طاہر گیا، ہم سیاہ کاروں پہ یار اب تپیشے محشر میں، سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں دل سے شروع کریں، دل پر ختم کریں، اس نیت کے ساتھ، وہی رحیم رب دیکھ رہا ہے جس نے ان دونوں کو جہنم سے نکالا تھا، ایک کو کہا لوٹ جا، اور جب وہ اللہ کی فرمان برداری پر لوٹا تو اس کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور ایک کو کہا تو کیوں نہیں لوٹا، اس نے کہا مولا تجھ سے امید لگا کر، تو وہی رب، وہی کریم رب خوش ہوا، اور انہوں نے، اس نے ان دونوں کی مغفرت فرما دی. اسی کریم رب کا مشاہدہ حق ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا حق ہے. ہماری حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کا دیکھنا وقت سے پاک ہے، اس کا دیکھنا زمان سے پاک ہے. اپنے ظرف کے حوالے سے ہم عرض کرتے ہیں، وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے. اسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو وہ قبول کرتا ہے. تو اسی کو دکھانے کے لیے، اسی کو جتلانے کے لیے صدق دل کے ساتھ دل سے شروع کر کے دل پر ختم کریں. حضور نے فرمایا، جس نے ایک دفعہ بھی صدق دل سے کلمہ پڑھا، دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچے گا اور اللہ کی رحمت کو پائے گا. دل سے شروع کریں، دل پر ختم کریں، یک زبان ہو کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھ سے خدمت کی کرسی کہیں.